یہاں پر ایک بات کا میں جواب دوں. بد مذہب جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں. اور یہ گپ اور یہ بکواس اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے کہ داتا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں. ہم نے کہا کہ تم تو ایسے توحید ہو, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے جملے کون سے بولنے چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ اللہ رب العالمین کا نام داتا نہیں ہے, نہ قرآن میں داتا لکھا گیا ہے اور نہ ہی جناب حدیثوں کے اندر داتا لکھا گیا, نہ لغت کی کتاب کے اندر کوئی اجماع اس پر ہوا ہے کہ داتا خدا کا نام ہے. اللہ رب العالمین کو انہی انقاب کے ساتھ اور انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا کہ جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ذکر فرمائے, یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو جن پاکیزہ جملوں اور القاب سے ذکر کیا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے گا, یا پھر لغت کے آئمہ میں اگر غیر عربی زبان یا غیر قرآن و سنت کوئی لقب عرف میں اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہو اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہو چکا ہو, تو جناب اس صورت میں وہ نام اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا جائے گا. جیسے لفظ خدا, خدا جو ہے وہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے, لیکن ہمارے عرف کے اندر اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا جب بولا جائے گا تو اس سے مراد کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. تو لہذا اس اعتبار سے خدا کے لفظ کو کہنے کو جائز رکھا گیا, لیکن داتا کہنے کے اعتبار سے یہ لفظ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے نہ ہمارے عرف کے اندر داتا کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے, بلکہ داتا کا لفظ ہر فیاض سخی جواد کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ الفاظ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے غیر عربی میں, اب سنیے, یا اللہ نے وہ کلمات اپنے لیے استعمال نہ فرمائے, یا نبی پاک نے اللہ کے لیے وہ استعمال نہ فرمائے, اب اس کو آسان انداز میں سمجھیے کہ غیر عربی میں, مثال کے طور پر ایک گجراتی شخص, ایک پٹھان شخص, ایک پنجابی شخص, ایک سندھی شخص, کوئی بھی ہو, اب وہ اللہ رب العالمین کو اپنے برادری کے القاب, اپنے معاملات میں اور اپنے جو ثقافتی یا اس کی رائج جو زبان ہے, اللہ کے لیے اپنی زبان میں اللہ کو پکارنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا القابات کیا وہ استعمال کر سکتا ہے. تو علماء نے وہاں پر بھی یہ قید لگائی ہے کہ اگر گجراتی بولنے والا شخص کوئی گجراتی زبان میں کوئی عزت کا لفظ اللہ کو دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے, یا پشتو بولنے والا شخص, یا اسی طرح پنجابی بولنے والا شخص, یا اسی طرح سندھی بولنے والا شخص, یہ باقاعدہ علم کلام کا قاعدہ ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسے اللہ کی قدر تھی. تو اس قاعدے کے تحت اللہ کے لیے وہی جملے القابات, بڑی توجہ سنیے گا, پکار کے لیے وہی جملے کہے جائیں گے جو جملے اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمائے, یا اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہوا اس کے خلاف اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا. لہذا لفظ خدا جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں کہا, اسی طرح جو ہماری مختلف زبانیں, اس مختلف زبانوں میں کوئی ایک معزز بزرگی کا لفظ کہ ہم اللہ کے لیے دے سکتے ہیں, تو علماء نے اس کو منع کیا ہے. فرمایا ہاں ایک شرط میں دیا جا سکتا ہے کہ جب اس لفظ کا دوسرا کوئی معنی, کیونکہ کوئی بھی لفظ آپ بولیں گے تو ایک لفظ اپنا کئی معنی رکھتا ہے, ایک لفظ اپنے کئی معنی رکھتا ہے, تو جو لفظ اللہ کے لیے آپ بولیں گے اس لفظ کے اگر تین معنی بنتے وہ تینوں معنی خوبی پر ہونے چاہیے, اگر ان تینوں میں سے ایک معنی بھی اللہ کی شان کے خلاف ہوا تو وہ لفظ کہنا جائز نہیں. اس لیے علماء نے میاں کا لفظ, اردو جو تھا نا, لکھنؤ کے رہنے والے, دہلی کے رہنے والے, اب وہ اپنی زبان کے اندر کسی بھی عزت دار کو میاں کہتے تھے, تو انہوں نے اللہ میاں کہنا شروع کر دیا, اور دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر حکیم الامت جو توحید کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اللہ میاں کہنا شروع کر دیا. جبکہ اللہ میاں کہنا اللہ کے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ میاں کا معنی شوہر اور دلال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اللہ میاں کا لفظ نہیں کہا جائے گا اللہ کے لیے, سمجھ رہے؟ اور یہ بات میں کسی فرقے کی مخالفت میں نہیں, یہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی, کہ اللہ کی جو قدر و شان ہے ان نادانوں نے اس قدر و شان کو جانا نہیں. تو اس تقاضے کے تحت اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی تکریم و تعظیم کے تحت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, اس میں میں یا جو بھی ہو سب شامل ہیں, ہم سب پر یہ حق ہے کہ اللہ کی ذات کو یاد کرنے کے لیے, پکارنے کے لیے وہ جملے استعمال کیے جائیں جو اللہ کے شان نشان ہوں. تو لہذا میاں کے لفظ کو علماء نے جائز, جس طرح اہل اردو کو میاں کا لفظ نہیں کہا گیا کیونکہ میاں کا لفظ طنزم بھی استعمال ہوتا ہے, طنز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, مزاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, اور خالد اس کا مستقل کیونکہ ایک لفظ ہے اور کئی معنی مشترک ہے, تو جہاں اس کا ایک معنی بزرگی کا ہے وہاں اس کے کئی معنی خرابی میں, کہ جس طرح کے دلال کا معنی ہے. اسی طرح ایک لفظ سندھی زبان میں بولا جاتا ہے سائیں, تو سائیں کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ علماء نے منع کیا ہے سائیں کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال. جو یہ بولتا ہے سندھی زبان بولتا ہے ہمارا بھائی ہے, اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اردو زبان کے اندر سخی کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا. اس کے مقابلے پر جو اللہ رب العالمین کے, اسی طرح حاضر و ناظر کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جاتا. کیوں نہیں بولا جاتا؟ اس لیے کہ حاضر اس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ حاضر ہو, اور ناظر اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہو, اور یہ دونوں صفت اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. تو لہذا حاضر و ناظر کی جگہ پر اس سے بہترین لفظ جو خود ہے جو اللہ کے نام کے اندر ہے وہ شاہد اور موجود ہے. لہذا سخی, میاں, سائیں, داتا, سخی, اس کے مقابلے پر جو خود لفظ اللہ کے لیے موجود ہے وہ جواد ہے. تو لہذا جو جواد موجود ہے وہ ہر معنی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور یہ احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا. سمجھ گیا؟ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ داتا کا لفظ جو سخی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے بولنا کوئی خاص نہیں, نہ کسی لغت میں خاص کیا گیا. ٹھیک ہے؟ لہذا جو لوگ یہ ڈرامہ مچاتے ہیں نا, یہ داتا تو اللہ ہے, آپ نے علی حجویری رضی اللہ عنہ کو کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا یہ تو ہم نے کسی کتاب میں لغت میں پڑھا ہی نہیں کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے. اور یہ ساری بحث کے بعد بھی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے بر سبیل تنزل, اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, تب بھی یہ سیدنا داتا گلبخش علی حجویری کے لیے بولنا ناجائز نہیں ہے. کہنے لگے کیوں ناجائز نہیں ہے؟ جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو ولی کے لیے کیوں بولا جائے گا؟ میں نے کہا تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ہم تو قرآن میں مومن اللہ کو کہتے ہیں, اب تو تیرے کو کافر ہی کہا جائے گا. کہنے لگے یہ اللہ کے لیے کہاں مومن کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی قرآن میں موجود ہے, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن. تو اب مومن کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, اب تیرے لیے تو نہیں بولا جائے گا. کیونکہ جب داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور اللہ کے ولی کے لیے نہیں بولا جائے گا, تو اسی قاعدے کو بنیاد بنا کر اب تو بھی نہیں بچے گا. لہذا اب یہ بتا کہ مومن کا لفظ اللہ کو بولا جاتا ہے, اب تجھے بھی مومن کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. اب مومن کا جو مخالف ہے تیری برادری کو چاہیے کہ جب تم مسجد میں آئے تو نعرے لگانا شروع کر دیں کہ کافر آیا, کافر آیا, کافر آیا, وہ اور تو خوش ہو جائے, واہ 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 کیا خدا کی توحید بیان ہو رہی ہے. اس لیے کہ مومن تو اللہ تھا. تو جس طرح یہ گپ تم اپنے لیے پسند کہتے ہیں, نہیں 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 نہیں, ہمیں بھی مومن کہا جا سکتا ہے. ایک خاص معنی میں اللہ کو بھی مومن کہا جا سکتا ہے, اور اس میں تاویل کر کے ایک خاص مجازی معنی میں اللہ کے لیے ہمیں بھی کہا جا سکتا ہے. تو ہم نے کہا اسی طرح اگر داتا اللہ کو کوئی کہتا ہے تو خاص معنوں میں حضرت سیدنا علی حجویری کو بھی کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا ایک بات اور سنیے آپ, جناب آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے کی مولانا فلانا. میں نے کہا مولانا تو آپ نہیں, مولانا تو اللہ رب العالمین ہے. کیونکہ یہ لفظ بھی قرآن میں اللہ کے لیے آیا ہے. سورہ بقرہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کے کلمات سکھائے, اور اللہ خود سکھا رہا ہے اپنا نام. فرمایا مانگو مجھے اس طریقے سے اور دعا کرو مجھ سے, واف عنا, یا اللہ بخش دے ہمیں, معاف کر دے, واغفر لنا, بخش دے ہمیں, واف عنا, ہمیں معاف فرما, واغفر لنا, ہماری خطاؤں کو مولا کریم بخش دے, واغفر لنا, ہمیں بخش دے, انت مولانا, اس لیے کہ تو ہمارا مولانا ہے. کہنے لگے اس کا معنی کریں. ہم نے کہا معنی نہیں, لفظ ہی بولیں گے ہم. معنی تم کب کرتے ہو؟ معنی پر ہی تو اختلاف ہے کہ لفظوں میں تو اشتراک ہے, معنوں میں فرق ہے. تو ہم قرآن, اب توجہ سنیے, دلیلوں کو بھولیے گا نہیں. سنی بھول جاتا ہے اس لیے یہ شعر بنتے ہیں, ورنہ بھونکنے والا شعر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جی بھونکنے والا. ہم نے کہا جس کی زبان اللہ کے محبوبوں کے خلاف چلے ہم اس کو قصیدہ پڑھنے والا تو نہیں کہیں گے, بھونکنے والا ہی کہیں گے نا. بولیے نا, قصیدہ پڑھنے والا تو اس کو کہیں گے کہ جسے اگر اللہ نے خوبصورت زبان دی ہے تو اس سے تعریف بھی اللہ والوں کی نکلے. تو کہتے جی داتا آپ نے اللہ کو کہا تو علی حجویری اور لاہور کے پیر کو داتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا اتنا کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہے, اس میں کون سی عام بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے. کہ لیکن نہیں نہیں, جو لفظ اللہ کو دے دیا وہ بندوں کو نہیں دیا جا سکتا. ہم نے کہا اللہ نے تو جو لفظ اللہ کو دیا وہ مومن تھا, پھر تجھے کیا کہیں؟ اللہ کو جو لفظ دیتے ہیں مولانا تو تجھے کیا پھر جاہل کہیں پھر؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ نہیں سمجھے, یہ دو تین بات کرو گے تو بہت بڑا بھی ان کا بڑا پیٹو شیخو ہوگا نا, ہوا پانچ منٹ میں نکلی, نہیں نکلی تو سید کا بیٹا نہ کہنا. آپ کو بھی آزما کر دیکھ لیجیے, یہ ہمارے بچے 24 گھنٹے نیٹ پہ آزما کریں. یہ بات صرف اس حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ جو چڑھتے ہیں اللہ کے ولیوں سے, یہ میں, میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے, لیکن ہاں جو اللہ کے محبوبوں سے چڑے گا اس سے ہمارا اختلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ, داتا صاحب سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے, اور مومن وہ ہے جو اللہ کے محبوب
جس سے اللہ پیار کرے اس سے وہ پیار کرے. لہذا یہ جو قاعدہ انہوں نے بنایا نا, یہ پورے یہ تبلیغی ریونڈی, یہ 3 دن لگانے, 40 دن لگانے, یہ جتنے چوڑے چما رہے ہیں یہ سارے یہی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی ہم کیسے داتا کہہ سکتے ہیں جی. ہاں تو میں نے کہا تم اپنے آپ کو پھر کافر کہتے ہوئے کتنے اچھے لگو گے, اور تم اپنے آپ کو جاہل مطلق اور گدھے کہتے ہوئے کتنے اچھے لگو گے. کہہ لے کہ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے کہا کیا کہیں, مومن تو اللہ نے اپنے لیے استعمال کر لیا, مولانا تو اپنے لیے کر لیا ہے. تو جب جو نام اللہ کے ہو گئے وہ تمہارے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے خلاف تمہارا ہوگا. تو مومن اللہ کا تو مومن کے خلاف کافر ہے, پھر وہ تم ہو. مولانا اللہ تو اس کے مقابلے میں جاہل گدا, تو وہ تم ہو, اس لیے کہ مولانا تو اللہ ہو گیا. کہ لگا نہیں, ایک خاص معنی میں ہم مولانا ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا اسی خاص معنی میں علی حجویری داتا بھی ہو سکتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس داتا صاحب نے حوالہ نقل کیا, ذرا سنیے آپ. جو داتا صاحب کو پڑھتا ہے, جو شیروں کی غذا کھاتا ہے, وہ بکری نہیں رہ سکتا. پھر وہ اگر بکری بھی ہو تو خود شیر بن جائے گا. جو شیروں کی صحبت میں رہتا ہے وہ شیر بنتا ہے, اور شیر اگر گدڑ کی صحبت میں رہے گا تو گدڑ بن جائے گا. جس طرح کہ میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا تھا نا, کہ وہ باز گیا اور باز نے کہا میرے کو کام سے جانا ہے, تو باز نے اپنے بچے, باز کا بچہ تو باز ہوتا ہے نا, اس نے کوے سے کہا, کوے نے کہا نہیں ہماری بہت بڑی جماعت ہے, 3 دن کے ہم لے جائیں گے, لے آئیں گے بس 3 دن میں, جب تک تو آپ واپس آ جائیں گے. کہا 3 دن میں واپس آ جاؤں گا. کہا کہ کوئی بات نہیں, ہمارے پاس 40 دن کے بھی چلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, 3 دن کا ہی کام ہے, بچہ ہے. تو 3 دن کے بعد جب باز واپس آیا اور بچے کو لے کر اڑنے لگا, تو بچے نے نیچے مردار دیکھا تو چھلانگ ماری بچے نے اور مردار کے اوپر بیٹھ گیا. باز کو غصہ آیا کہ بیٹا باز کا ایک کھارا مردار ہے. فوراً نیچے باز آیا, اور یہ بڑی حکیمانہ بات ہے, یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ نصیحت والی بات ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ باز نیچے آیا, اور لکھنے والے بھی مولانا روم ہیں. فرمایا باز نیچے آیا اور بچے سے کہا چل یہاں سے. اس نے کہا کہاں چلوں, کھانے تو دو. اس نے کہا بیٹا تو باز کا ہے اور کھاتا مردار ہے. تو کہا صحبت بھی تو آپ نے مرداروں کی دلائی تھی, تو صحبت تو اثر رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں بیٹا باز کا تھا, رہا کووں کی طرح تو لالچی ہو گیا, خوار ہو گیا, مردار کھانے والا ہوا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب اگر کوے کو صحبت باز کی مل جائے تو وہ بھی اوپر پرواز کرنا شروع کر دے. تو صحبت بڑی بولیے مؤثر ہوتی, صحبت بڑی مؤثر ہوتی. تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا, اب یہ جو بات کی جاتی ہے نا, داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا بڑا زوردار. ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو چلتی پھرتی کربلا تھی, جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی, اس کو لوگ ڈھول پہ بجاتے ہیں, شرم ان کو نہیں آتی. اقبال کہنا کیا چاہتا ہے, یہ ڈھولوں کی اور بدکارہ عورتوں کے پڑھنے کی نہیں ہے, یہ تو اگر ٹک کر بندہ پڑھے تو اللہ کا ولی ہو جائے. کیا بات کی اقبال نے کہ مومن کی پرواز آپ دیکھیں, کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. تو یہ مومن کا زہد و تجرد ہے, یہ اس کا فقر ہے. کیا الفقر و فخری, کہ میرا فقر جو ہے یہی میرا فقر ہے. اب ایسے بزرگ کے پاس ایک بادشاہ آیا, ان سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا حضور کوئی خدمت ہے تو کہیے کر دوں. فرمایا تو تو میرے 2 غلاموں کا غلام ہے, تجھ سے میں کیا مانگوں. بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, چٹائی بھی پھٹی ہوئی ہے اور جسم پر جو کپڑے وہ بھی پیوند والے, اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. کہا حضور کیا کہا آپ نے؟ کہا تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں, تو میرے 2 غلام جو میرے غلام ہیں نا, جو میرے غلام ہیں اور میرے دروازے کے لونڈے, ان لونڈوں کا تو لونڈا ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میرے دروازے کے 2 غلام ہیں, حرص اور امید. کیا فرمایا بزرگوں نے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اس مبارک کتاب میں یہ بات موجود ہے, سبحان اللہ. فرمایا ہمیں عبرت لینی چاہیے. فرمایا بزرگ نے کہ میں تجھ سے مانگوں, تو میرے 2 غلاموں کا لونڈا ہے, تو میرے 2 غلاموں کا غلام ہے. اس نے کہا آپ کے کون سے 2 غلام؟ فرمایا ایک حرص اور ایک امید, یہ دونوں میرے غلام ہو چکے ہیں, اور تو ان کا غلام ہے, اور تو ان کا غلام ہے, تو میں تجھ سے کیا مانگوں. فرمایا بھاگ جائے ایسے. تو یہ داتا صاحب ایسی غذا پلاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے کہ یہ جملہ کہنا کہ جناب جس کا نام داتا ہو, اس کے علاوہ کسی کو داتا, اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہہ سکتے. تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ بڑے بڑے بینر بناتے, یوم صدیق اکبر. میں نے کہا کون؟ اللہ تعالیٰ. کہنے نہیں ابو بکر. میں نے کہا صدیق اکبر تو اللہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ تو یہ نجری شرک فتوا کیوں نہیں دیتے؟ سمجھ رہے آپ؟ جلدی مسئلہ حل کریں اس کو. آپ کہتے جی صدیق اکبر. میں نے کہا اللہ. صدیق اکبر کون؟ کہتے فاروق اعظم، میں نے کہا اللہ. کہتے عثمان غنی، میں نے کہا غنی اللہ. کہتے جی فلانا مولانا، میں نے کہا نہیں مولانا اللہ. کہتے فلاں مومن، میں نے کہا نہیں مومن اللہ.
سمجھ رہے آپ؟
تو اب اس سے توجہ لگائیے کہ یہ سارے لفظ اللہ کے لیے بولے گئے، لیکن یہ نیچے بولے جاتے ہیں تو شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ خاص معنوں میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا دھیڑ اسی خاص معنی میں، داتا گنج بخش علی حجویری کو اسی معنی میں داتا کہا جاتا ہے، کیونکہ صدیق اکبر اللہ سب سے بڑا سچ بولنے والا اور سب سے زیادہ سچ بولنے والا، یہ صرف اہل سنت کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک نہیں ہے. اور یہ میں کوئی تنقید اور گالی نہیں دے رہا، لوگ بعض پڑھے لکھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جی کالج یونیورسٹی، یہ کیا بادشاہ صاحب آپ نے کر دی. تو میں نے کہا صرف تم ان سے نماز سیکھو گے، عقیدہ نہیں جانو گے ان کا. میں نے کہا آپ اتنا ناراض ہو کر جاتے کیوں ہیں؟ آپ تو پروفیسر ہیں اور کسی یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، کہیں پر آپ بہت بڑی منصب پر ہیں، کہیں پر تو آپ بہت بڑے تاجر ہیں، تو آپ میں اتنی تو جرت اور اخلاقی جرت، اخلاقی جرت، جرت محض نہیں، اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ رک کر بولیں تو صحیح کہ میں تو ان بستر لوٹا والوں کے ساتھ جاتا ہوں، انہیں بستر لوٹا والوں کا رد کیوں کیا اور یہ لفظ کیوں کہا؟ تو آپ تو کالج یونیورسٹی کے حضرت، میں تو آپ کو ہر دعوت دیتا ہوں. چلو لوگ کہتے ہیں ملا متاثب ہوتا ہے، ہم نے کہا آپ تو یونیورسٹی پڑھ چکے ہیں، آپ تو ہر ایک جگہ سمجھتے ہیں، تو لوٹا بستر آپ نے اٹھایا تو کم سے کم سنیں تو صحیح ان کے عقیدے کیا ہیں. اتنی دیانت تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف ان کے سفید کپڑے اور پاجامے دیکھ لیے، ہم آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں ویسی کر رہے ہیں، انہوں نے اس برے صغیر میں بنیاد ڈالی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ان کا سب سے بڑا مولوی ولی مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں واضح طور پر لکھا کہ امکان کذب، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اردو جانتے ہیں نا، امکان، امکان ممکن کی جمع ہے، کذب جھوٹ کو بولتے ہیں، امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یہ فتاوی میں لکھا. اور کیوں نہ ہو، وہ علی کل شئی قدیر، کہتے جھوٹ کا امکان اللہ کی قدرت میں ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا یہ میں نے لکھا، اور تو سے لوٹے والے کے پیچھے اللہ کے لیے گیا تھا نا؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا وہ تین دن کا چلہ ریوند میں اللہ کے لیے لگایا تھا؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، تو تو کس کے ساتھ گیا؟ ہم کہتے ہیں آؤ ان کے ساتھ جڑ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو سب سے بڑا سچا بھی اسی کو کہتے ہیں. اور اسی براہین قاطعہ میں لفظ موجود ہے کہ امکان کذب کا مسئلہ کون سا جدید ہے، یہ تو قدماء کے اندر مختلف ہی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ خلف وعید امکان کسب کی فرا ہے. یہ پوری عبارت میں نے پڑھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کون سا آج کا نیا مسئلہ ہے؟ پہلے بھی تو باتیں تھی، اس لیے کہ اللہ اپنے وعیدوں کے خلاف، اپنی پنشمنٹ کے خلاف کرے گا، اور یہی جو ہے وہ کسب ہوتا ہے. ہم نے کہا جاہلو، پنشمنٹ کے خلاف کہنا جھوٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے. وعید کے خلاف بخشش ہوتی ہے، وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعید کے خلاف کرتا ہے. اور یہ کہتے وعید کے خلاف کرنا امکان، ہم نے کہا امکان نہیں، وہ تو بالفعل ہے. یہ کہتے یہ ہم سے کہتے نہیں نہیں آپ نے لوگوں کو غلط تقریر کی. ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وقوع ہے، بالفعل پریکٹیکل ایسا کرتا ہے. نہ اس کا امکان ہے، بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے. تو ان سے سب سے پہلے یہ آپ پوچھئے کہ بڑی توجہ سنیے گا، بڑی نفیس بات میں یہاں پر ایمان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور میں بچوں سے کہوں گا اس کو کاٹ کے یوٹیوب پہ لگائیں آپ تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بات. توجہ رکھیے اس بات پر کہ کہتے ہیں امکان کذب، اللہ کے لیے جھوٹ کا امکان ہے، بولتا نہیں لیکن بول سکتا. پھر ہماری ان سے گفتگو ہوتی ہے کہ آخر جھوٹ آپ بول کس کو رہے ہیں، کیا چیز جھوٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت میں یہ کہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہے، تو اللہ آپ کو ایک آیت پڑھیں کہ اللہ نے کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرا ہو؟ کہا نہیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہمارے نزدیک جھوٹ کی تعریف اور ہے. ہم نے کہا یار جھوٹ کی تعریف تو یہ ہے وعدے کے خلاف کرنا. کہ لیکن نہیں، ہمارے نزدیک جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ اپنی وعید کے خلاف کرنا. ہم نے کہا بے وقوفو، تمہارا تو عجیب نظام ہے کہ بکرے کا نام تم نے گدھا رکھ دیا، گدھے کا نام بکرا رکھ دیا. ابے جو وعید کے خلاف تھا وہ تو جھوٹ تھا ہی نہیں، وہ تو فضل تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرمائے کسی سے کہے کہ میں تجھے جنت میں ڈالوں گا، پھر بول رہا ہے اللہ بخش دے، اللہ کہے جا تیرا رونا پسند ہے، تو بخش دیا. تو یہ تو وعید کے خلاف ہے، لیکن اللہ کسی کو کہے اے شخص میں تجھے جنت دوں گا اور نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا بولیے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بڑی توجہ سنیے، اللہ وہ تو وعدے کی برخلافی کرنے والے کو منافق کہتا ہے. حضور نے فرمایا منافق کی علامت یہ کہ باپ باپ میں قسم کھائے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا، اور امانت رکھے گا تو خیانت کرے گا. تو وعدے کی برخلافی تو نفاق ہے. دراصل پہلے ہماری ان سے بحث ہوتی کہ پہلے یہ بتاؤ جھوٹ ہوتا کیا، پہلے اس کو طے کرو. جھوٹ یہ کہتا ہے نہیں, پہلے تم بتاؤ جھوٹ کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا جی دیکھو تم یہ کہتے ہو نا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, تو یہ تو بہت معاذ اللہ دل و گردے کی بات ہے, علیہ باللہ کوئی بہت بڑا ڈھیٹ اور بےغرت ہو ایسی بات کر سکتا ہے. یہ تو میں بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں نقل کفر کفر نباشت صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ میرا دل اس سے بالکل قطن بیزار ہے. معاذ اللہ علیہ باللہ, وہ رب تو خود کہتا ہے لعنت اللہ للکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں. یہ کہتے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا پھنس تو یہ گئے, لیکن اب مولویوں کو نہیں چھوڑ سکتے یہ. ہم کہتے آسان تو کیسے بچے کیسے شاہ جی. میں نے کہا ان ملاؤں کو دیواروں سے مارو اور ہاتھ ان کے ہاتھ میں دو جن کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تم گنبد خضرا تک پہنچو گے. ہمیں کہتے تم ملا پرست ہو. ہم نے کہا ملا پرست ہم نہیں تم ہو. ہم امام احمد رضا کو مانتے اس لیے کہ ان کی کوئی بات ایسی ہے نہیں, اور خدا نہ خواستہ ہوتی تو ہم ان کو مانتے بھی نہیں, اس لیے کہ کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اور تم اس بات پر اصرار کیوں کرتے جب تم جانتے ہو غلط ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بولنا ممکن ہے, تو پہلے اس بات کو طے کریں کہ جھوٹ ہوتا کیا, بولنا یا نہیں بول سکتا یہ تو بات کی پکھراٹیں. پہلے یہ بات کریں جھوٹ ہوتا کیا ہے. ہم سے کہنے کہ تم بتاؤ جھوٹ کیا ہوتا. ہم نے کہا دیکھو ہمارے نزدیک جھوٹ, ہمارے نزدیک نہیں پوری دنیا کے نزدیک, ہر جس کی کھوپڑی میں عقل ہے اس کے نزدیک, جس کے سینے میں علم ہے اس کے نزدیک, جس کو شعور ہے اس کے نزدیک, کس کو ادنا سا بھی شعور اور علم نے مس کیا اس کے نزدیک, قرآن کے نزدیک, حدیث کے نزدیک, اور صحابہ کے نزدیک, اہل بیت کے نزدیک, اولیاء کے نزدیک, علماء کے نزدیک, پوری دنیا کے نزدیک, سارے سچوں کے نزدیک. جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ جو واقعے کے خلاف ہو, یعنی وعدے کے خلاف ہو. جو وعدے کے بولیے, یعنی جھوٹ کی کئی تعریفوں میں یہ ایک تعریف, کیونکہ وعدہ اور وعید کی بات ہے نا, تو میں یہاں پر اسی نقطے کو رکھ رہا ہوں. جو وعدے کے خلاف ہوگا وہ جھوٹ ہوگا. اگر کوئی کہے یار میں تجھے جو ہے وہ 10 روپے ضرور دوں گا اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے, اور کل کو آیا تو کہنا میں نے کب کہا تھا تجھ سے, یہ کہے کہ تو گھر جا میں آ رہا ہوں تیرے گھر, اور پھر آئے نا, تو یہ وعدہ کیا ہے. اور وعدے کی کئی صورتیں, ٹھیک ہے, میں اس کی شرعی تعریف میں نہیں جاتا, محاورے کی طرف جاتا ہوں. تو وعدے کے خلاف جو کرے گا بچہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹ ہے. دوسرے دن وہ کہے گا, یعنی مثال کے طور پر مولوی صاحب نے کہ بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے بریانی والے کو کہا, اب جلدی ان کو سمجھ میں آ جائے گی. بریانی والے کو کہا ہاں جمعرات کو میرے بیٹے کی شادی ہے 29 تاریخ کو, تو تم ایسا کرنا 10 دے گے لے آنا. اب سنیے میری بات. کہنے لگا جی معاذ اللہ خدا کے لیے قسم کی بات. تو انہوں نے فون کیا بریانی والے کو کہ جناب ایسا کرو کہ میرے بیٹے کی 29 تاریخ جمعرات کو شادی ہے, 10 دے گے بریانی کے لے آؤ. بریانی والے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں لے کر آؤں, 29 تاریخ کو وعدہ ہے حضرت لے آؤں گا, لیکن پہلے یہ بتائیے شرک آپ کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے دن خاص کر لیا ہے, دن آپ نے خاص کر لیا, اور آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ دن خاص کرنا امت میں سب سے بڑی بدعت ہے. اور دن تو دن حضرت آپ نے غضب کیا, میں تو جمعہ پڑھتا ہوں آپ کے پاس پہلی صف میں, اور میں تو پکا موحد ہوں. آپ نے دن تو کیا تاریخ بھی خاص کی. آپ تو بریلویوں کو کہتے تھے تم 11ویں کی تاریخ خاص کرتے ہو, دن خاص کرتے ہو. میں تو بریلویت سے چھوٹ کر آپ کے پاس آیا تھا, اور آپ اپنے پتر کے لیے دن بھی خاص. اور وہ کہنے لگا نہیں وہ ہمارا بیٹا ہو تو جائز ہوتا ہے, ہمارا بیٹا ہو تو. سمجھ رہی ہے ان کا دین مذہب ہے. اور ایک مولوی واقعی میں بڑے کٹر موحد تھے, انہوں نے بچے کا دعوت نامہ بنایا ولیمے کا اور تاریخ نہیں لکھی اس اور نہ دن لکھا, سب کو بانٹتے پھر رہے ہیں. اب جو کھولتا ہے تو دیکھتا تو تاریخ بھی نہیں اور دن بھی نہیں. انہوں نے کہا حضرت صاحب ذرا رکھیے کہاں, کہا لگتا ہے آپ نے ٹائم ریونڈ میں زیادہ دے دیا, چھپائی میں تاریخ رہ گئی ہے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ کہا جی تاریخ نہیں. کہاں یہ تو عقیدہ ہے, تاریخ نہیں ہونی چاہیے, تاریخ نہیں ہونی چاہیے دن. تو کہا پھر یہ نکاح کب ہے آپ کا؟ بس آ جانا جب تمہارا دل چاہے, کیونکہ وقت مخصوص کرنا ناجائز ہے. یہ کہتے نا سوئم ناجائز ہے, بس جب جی چاہے دعا کریں, جب جی چاہے دعا کریں آپ. ہم نے کہا مولانا اپنی سہولت کے لیے. کہا نہیں دن خاص نہیں کر سکتے. اب ایک تو وہ تھا جس نے دن خاص کیا تو پھنس گیا, اور دوسرا وہ تھا جس نے دن خاص ہی نہیں کیا. اب جو بھی انویلپ اور لفافے سے کارڈ نکالے تو دیکھے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے, فلانا ڈھمکانا نام یہ اور تاریخ. کہنے لگا حضرت یہ چھپائی نہیں ہے, آپ نے سارا ٹائم ریونڈ میں لگایا, پریس میں آپ نے پروف ریڈنگ نہیں کی. کہا نہیں میں نے اس کو کہا تھا دن بھی نہیں ہو تاریخ بھی نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا بے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ دن خاص ہوگا نہ تاریخ خاص ہوگی. تو کہا پھر کریں گے کیا؟ فرمایا جب تمہارا جی چاہے نکاح میں آ جانا. کہا جمعرات کو ہوگا؟ کلا لا رہا نام دن کا نہیں لینا. توبہ توبہ توبہ, نام دن کا نہیں لینا. کہا تاریخ کون سی؟ 420 421. کہا نا 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 نا, نام تاریخ کا بھی نہیں لینا. اس نے کہا حضرت آئیے. ہاں موڑ کے اس نے کہا یہ جو آپ کا چھوٹا سی پگڑی ہے نا جو رومال اس میں رکھیے اس کو اور جائیے یہاں سے. نہ کب تاریخ ہے نہ دن ہے, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ روزانہ تیرے دروازے میں بھٹکتے رہیں گے. تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے جو یہ کہتے ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ, کہ دن خاص نہیں ہونا. ابے میں نے کہا دن خاص نہیں ہو تو کام ہوں گے کیسے, تاریخ نہیں ہوگی تو کام ہوں گے کیسے. اور اس پر پورا ان کا دھرم ہے دیوبند, پورا دھرم ہے ان کا. میں نے کہا دھرم جس چیز پر اس کی آپ حقیقت دیکھیں, لطیفوں میں یہ بات اڑ جاتی ہے تو شرعی دلیل کیا ہوگی اس کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب بریانی جب انہوں نے منگائی وہ آیا نہیں, وہ جو تھا وعدے پر وہ آیا نہیں. اور لوگ آ کر بیٹھے ہوئے کہ مولوی صاحب کچھ کریں گے, انہوں نے کہا جی کھانا ہی نہیں ہے. لوگوں نے تھو تھو کر کے چلے گئے. دوسرے دن گیا, ابے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بھائی تو آیا کیوں نہیں, اور تو نے جھوٹ بولا. کہا نہیں بولا نا, وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہے. یہ تو آپ پہلے اپنا جملہ واپس لیجیے. یہ جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا اور آپ کے ساتھ میں نے جماعت میں ٹائم بھی لگایا, تو میں نے آپ سے سمجھا تھا کہ جھوٹ کس چیز کی مخالفت کو کہتے ہیں اور سچ کس چیز کی مخالفت کو کہتے ہیں. تو لہذا جھوٹ تو ہوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے وعدے کے خلاف کی ہے, اور وعدے کے خلاف ہی جھوٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت بھی ان کو ماننا پڑے گا, جب ان کو جوتے پڑے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وعدے کے خلاف ہی جھوٹ ہوتا ہے. تو پہلے جھوٹ کو سمجھیں. تو وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے, اور وعید کے خلاف جھوٹ نہیں وہ فضل ہوتا ہے. آپ نے اپنے نوکر کو کہا کہ اگر تو نے 30 دن پوری ڈیوٹی نہیں کی تو تیری آدھی تنخواہ کاٹ لوں گا, اور وہ جناب اس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی. جب تنخواہ لینے کے لیے آیا آپ سے کہنے لگا میری بیوی بیمار ہو گئی اس لیے میں ذرا جلدی چلا گیا تھا, کارڈ میں نے ذرا جلدی پنچ کرا لیا تھا, جلدی چلا گیا تھا. اب مانا کہ جناب جو ہے کہ میں نے 15 دن ڈیوٹی کی, 15 ڈیوٹی نہیں کی, حضرت ذرا رحم کرے میرے بچوں کا خیال ہے. آپ نے کہا اچھا, میں نے بات تو تجھ سے یہ کی تھی کہ 30 دن تو پورا آئے گا تو تجھے پورے 8,000 دوں گا, لیکن آج تو نے یہ بات کر دی تو میرا دل نرم ہو گیا, لہٰذا منشی سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو 8,000 پورے دے دو. قریب میں مولانا کھڑے تھے, ابھی ریون سے آئے تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. سیٹھ کا دماغ پھر جائے کہ رحم میں کر رہا ہوں, یہ مجھے جھوٹ کا فتویٰ دے رہا ہے, اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے. کہا میں نے جھوٹ کیا بولا؟ کہا آپ نے اس سے کہا تھا کہ 30 دن کام کروں گا تو 8,000, اس نے 30 دن تو کام نہیں کیے, آپ نے 8,000 کیوں دے دیے؟ کہا مولانا میرا دل چاہا. کہا یہ جھوٹ ہے. وہ کہے گا لے 8,000 لے اور پہلا کام کر اس مولوی کو باہر نکال. تو آپ سمجھ گئے, تو وعید کے خلاف کرنا یہ فضل ہے. تو رب کریم کا وعید کے خلاف کرنا امکان نہیں, بالفعل ہے, پریکٹیکل ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے جو آج ہمیں آداب توحید سکھا رہے ہیں کہ داتا علی ہجویری کو داتا نہیں کہنا چاہیے. ادب اور تعظیم یہ ہے کہ اللہ کو داتا کہے. میں نے کہا تمہاری غیرت اس وقت ماری گئی تھی جب تم خدا کے لیے جھوٹ کی نسبت کر رہے تھے, معاذ اللہ. تو دیکھیے یہ پہلی بات, تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ جس نام سے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے اس نام سے بندوں کو پکارنا شرک ہو. تو داتا علی ہجویری سیدنا صدیق اکبر کو, ابو بکر کو سیدنا صدیق اکبر کہنا شرک نہیں, حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنا شرک نہیں, حضرت عثمان کو غنی کہنا شرک نہیں, حضرت جبرائیل کو کریم کہنا شرک نہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہنا شرک نہیں, کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہنا شرک نہیں, علم پڑھنے والے کو مولانا کہنا شرک نہیں. اسی طرح اللہ کے عرفان و اکرام کو بانٹنے والے کو اس علی ہجویری کو داتا کہنا بھی شرک, داتا کہنا بھی شرک. میں اس پر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ دیکھیے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ رب کی نعمتیں, اللہ رب العالمین جو ہے رب کی نعمتیں اور کمالات اللہ دینے پر قادر ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیے آپ. اللہ دینے پر ضرور قادر ہے, اللہ رب العالمین انعامات دینے پر قادر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, بحث اس پر, جیسا کس پر بات ہوئی نا کہ جھوٹ ہے کیا. تو لہذا اس موضوع کو نجدی پہلے طے کریں ہمارے ساتھ کہ جناب اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, اور اگر دے سکتا ہے تو وہ خود بتائیں دیتا کس کو ہے. اگر نہیں دے سکتا تو یہ الگ بات ہے, اللہ رب العالمین نہیں دے سکتا تو یہ الگ بات ہے, اور اگر دے سکتا ہے تو سوال ہے کہ کس کو دیتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ دیتا ہے اللہ, اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر ولا شیء. فرمایا محبوب دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو غلام ہیں, ایک دو قسم کے بندے ہیں, ایک وہ ہیں جو غلام ہیں لا یقدر ولا شیء, جنہیں کوئی قدرت و اختیار کچھ نہیں دیا گیا. اور فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ ومن رزقناہم منا رزقا حسنا,
جسے ہم نے اپنی جانب سے رزق حسنہ اور بہت کچھ عطا فرمایا. اور رزق حسنہ جس کو ہم نے عطا فرمایا, فوا ينفق منه سرا وجهرا, وہ لے کر رکھ نہیں لیتا, جس طرح ہم دیتے ہیں اس طرح وہ صبح شام اعلانیہ اور سرن اور جہرن اسے بانٹتا رہتا ہے. اور اللہ پھر خود کہتا ہے, فرمایا دیکھو یہ کہتے ہیں نجدی, کہتے ہیں سب انسان برابر ہے, اللہ فرماتا سب برابر نہیں ہے. اللہ فرماتا سب برابر
نہیں,
سب برابر
نہیں.
تیری بیوی کا نکاح تیرے ساتھ ہی ہوا ہے, برابر سب نہیں ہے. شناختی کارڈ کے نمبر اس لیے قاضی صاحب نے دکھے تھے, اور تیرے نام کے ساتھ تیرے باپ کا نام لکھا اس لیے تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اگر سارے انسان کے حقوق برابر ہے تو پھر نکاح میں تو نے اپنا نام کیوں لکھا ہے, سارے محلے کا لکھوا تھا. کہ عقد جو دو جملوں میں ہوا ہے اس میں پوری میری برادری شامل ہے, آئے اور استفادہ کرے, تو یہ کیوں لکھا ہے تو نے؟ جب سارے نہیں نہیں اس میں تو جناب میرا حق ہے, میں دو جملے گنا. تو میں نے کہا جس طرح تیرا حق ہے نا اس طرح اللہ ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے. کہتے جی ساری زمین اللہ کی ہے, جیسے یہ دروازہ کھول کے جائے تالا توڑ کے گھر میں چلے جائے, اور جب آئے بولے نکل کا کیوں, اللہ کا بندہ زمین اللہ کی گھر اللہ کا, غیر اللہ کا کچھ نہیں ہے. غیر اللہ کا یہ پرچے پر ہے, کہا دنیا کے پرچے تو شرک اور بدعت پر ہے, سب اللہ کا. کہہ لگے نہیں دنیا میں حقوق ہوتے ہیں تعارف کے لیے اور اختیار دیا جاتا ہے. میں نے کہا جب تجھے 120 گز کے پلاٹ کے لیے اختیار دیا گیا ہے تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی اس کائنات میں تصرف کا اختیار دیا ہے. تو آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے اس چیز کو, کہ اللہ پہلے اس بات کو طے کریں میرے دوستو. پہلے ایک طے ہم نے کیا کہ جھوٹ ہے کیا, اس کے ساتھ اس بات کو آپ طے کریں سب سے پہلے کہ جناب اللہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اگر نہیں دے سکتا تو ہم قرآن سے دیکھیں گے, اور اگر دے سکتا ہے جس طرح قرآن خود کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے دو قسم کے بندے ہیں. فرمایا محبوب ایک لکیر کے اس طرف ہے, ایک لکیر کے اس طرف ہے. لکیر کے اس طرف کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جو بالکل عبدم مملوکن لا یقدر ولا شے. فرمایا وہ بالکل غلام ہے, مسکین ہے, بالکل بھکاری ہے, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, لا یقدر ولا شے, کچھ بھی نہیں. فرما محبوب سب ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن اس کے مقابلے پر ہم نے جس کو رکھا ہے اس کو ہم نے خالی جیب نہیں رکھا, خالی سینہ نہیں رکھا, خالی ہاتھ نہیں رکھا. فرما ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اس سے ہمیں خود رزق دیا اور رزق حسنا دیا. اور جب رزق حسنا دیا وہ صبح شام اعلانیہ سرن اس کو بانٹتا ہے, اور اللہ پھر خود کہتا ہے حل یستوون, محبوب ان سے پوچھو وہ دونوں برابر ہیں؟ وہ بھی کہے گا برابر ہے. اللہ فرماتا تجھ جیسے کافر سے بات ہی نہیں کرنی, عقل مند سے بات کرنی ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بالکل قلاش بھکاری جیب خالی کچھ نہیں, اور اللہ فرماتا ہے ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق حسنہ دیا. اور پھر خدا خود کہتا ہے حل یستوون, کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ برابر تو نہیں ہے, ایک کو رزق دیا وہ شانوں والا ہے. فرما الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن یہ بات عقل مند سمجھتے ہیں, اکثر کے اس بات کا علم ہے ہی نہیں. تو لہذا جو یہ کہے کہ سب برابر ہیں وہ بل اکثرہم لا یعقلون کے اندر آ گیا ہے. اور جس کو علم ہے کہ یقیناً اللہ کے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ قلاش ہیں اور کچھ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, کچھ کے خزانے. تو اب آپ دیکھیں قرآن کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النحل سے, آیت نمبر 75. سورۃ النحل ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سہولت ہے. اس سے واضح ہوا کہ اللہ رب العالمین کچھ کو نہیں دیتا اور کچھ کو دیتا ہے, اور دیتا ہے تو کہتا ہے بانٹو بھی. دیتا ہے تو بولیے بانٹو بھی, اور پھر فخر ظاہر فرماتا ہے حل استون, کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. اب یہیں سے وہابیت کا جنازہ نکلتا ہے جو یہ کہتے ہیں جی سب برابر ہیں. ہم نے کہا قرآن میں کہہ دیا سب برابر نہیں, حل استون کیا سب برابر ہیں؟ بولیے سبحان اللہ. قرآن کہتا حل استون کیا سب برابر ہو گئے؟ اب یہاں پر اس کے پاس ایک ہی راہ فرار ہے, اس رزق سے مراد اناج ہے. میں نے کہا اس پر تجھے چلنے ہی نہیں دوں گا میں, کہ اس رزق سے مراد اناج ہے. رزق کا معنی خاص حصہ ہے, یہ خاص حصہ ہے. اناج کے لیے تجھے دلیل لانی پڑے گی, جبکہ رزق اس مادی چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے اور روحانی چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جیسا درجہ ہوتا ہے, جس کو مادی رزق دینا ہے اسے مادی رزق دیتے ہیں, جس کو مادی اور روحانی دونوں دینا ہے اس کو دونوں دیتے ہیں. اور دونوں کو کہتے ہیں, مادی والے کو کہتے ہیں تو بھی خرچ کر, روحانی والے کو کہتے ہیں تو بھی خرچ کر. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم تو دونوں جہتیں مانتے ہیں, رزق کی دونوں جہتیں مانتے ہیں. تو اختصاص کرے گا تو شریع دلیل تجھے لانی پڑے گی. ہم تو کہتے ہیں رزق بمانا حصہ. پہلے بات تو قاضی بیضاوی نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ رزق حرام مال کو کہا جائے گا یا حلال مال کو, اور اس مسئلے میں یہ بات قرار پائی کہ حلال چیز کو اور اللہ کی نعمت کے خاص حصے کو رزق کہا جائے گا. اب حصہ صرف اللہ یہ نہیں عطا فرماتا, ایمان کا بھی عطا فرماتا ہے, روحانیت کا بھی عطا فرماتا ہے, فراست کا بھی عطا فرماتا ہے, نیابت کا بھی عطا فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حال یستون, ایک وہ ہے جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ایک وہ ہے جس کو جنت میں لینے کے لیے ہماری رحمت خود دروازے پر پہنچے گی. ایک وہ ہے جسے ہمارا قرآن لعنت بھیجتا ہے اور ایک وہ ہے جن کو کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حال یستون, کیا محبوب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. محبوب جو تیرے قدموں میں آ گیا وہ اعلیٰ شان والا ہو گیا, جو تیرے قدموں سے دور ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل اور ابو بکر برابر ہو جائیں؟ معاذ اللہ, برابر نہیں ہو سکتے, الیاذ باللہ. اسی کو قرآن نے کہا الحل یستون, کیا دونوں برابر ہیں؟ فرمایا الحمدللہ دونوں برابر نہیں, ساری تعریف اللہ کے لیے. لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی جسے اللہ علم عطا فرمائے گا. اب یہاں پر اختتامی جملوں پر یہ جملے سماعت فرمائیے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. یقیناً آپ پر بار ہو رہا ہوگا لیکن یہ میں آپ کا ٹائم نہیں خراب کر رہا, وہ بنیادی کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں جو تحدیث نعمت کے لیے کہوں کہ بہت کم جگہوں پر بولا جاتا ہے, بہت کم جگہوں پر بولا جاتا ہے اور اس بات کو ایکسپلین اور سمجھایا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے مزار پر جا کر ہم حیران ہوتے دعا کریں نہیں کریں, وسیلہ پیش کریں کہ نہیں کریں, یہ کریں کہ نہیں کریں. تو اس محفل میں مکمل مطمئن ہو کر اٹھیے. اور اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے, اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ بھی ہوگا, نیوزی لینڈ بھی ہوگا, اور بعد میں اپنے تاثرات بھیجتے ہیں آسٹریلیا کے لوگ, ہندوستان تو بالخصوص, اور دوراجی والے سنیں, سورت تو سب سے زیادہ ہوتا ہمارے ساتھ, سورت کے مسلمان, حیدرآباد دکن سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, دہلی کے ساتھ ہوتے ہیں, لکھنؤ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ آپ سب کے لیے دعائیں جملے لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اٹکی تھی اور ہمارے لیے کلیئر ہو گئی. تو بتائیے کہ ان کو اگر فیض پہنچ گیا تو اس ثواب میں آپ تو باہر نہیں رہے نا. چلو خدا نہ کرے کہ ہمارا کوئی ایسا محاذ لگے, لیکن بیچارہ وہ محاذ پر ہوتا ہے اس کو دلیل مل جاتی ہے, اور دلیل کو ہم اپنے گھر سے نہیں دیتے, بزرگوں نے سب اسباب جمع کیا ہے, ہم آگے صرف ترسیل کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. تو اب آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے, سوال یہ تھا کہ ولی کے پاس اختیار ہے کہ نہیں. ہم نے کہا دیکھ, ولی کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دیتا اللہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب سوال اوپر آ گیا کہ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا. اب اگر یہ کہے کہ نہیں دیتا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بولیے, قرآن کیا کہتا ہے؟ دیتا ہے. اور فرمایا کیسا دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کے لیے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے بڑے بھاری الفاظ میں سورۃ الصاد کے اندر آیت نمبر 36 اور درمیان کی 37 اور 38 کو چھوڑ کر میں آیت نمبر 39 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ بلقیس پوری فوج لے کر کھڑی ہے اور اس کی پوری حکومت ہے, سوال پہلا ہے کہ انبیاء اولیاء کے پاس اختیار ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہوتے, اللہ عطا فرماتا ہے, ذاتی نہیں ہوتے, اللہ عطا فرماتا. اب سوال ہو گیا اوپر کہ جناب اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اب قرآن یہ کہتا ہے دیتا ہے. اب سوال ہوا کہ دیتا کس کو ہے؟ وہاں تو کہہ دیا کہ ایک کو رزق حسنہ دیتا ہے. اب یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیتا کس کو ہے. حضرت سلیمان کی بات کر کر اس پوری جماعت اور مخلوق میں اس جماعت اور ان کے نائبین کی طرف اشارہ کر دیا, اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان گھبراؤ نہیں, کہ اگر بلقیس کے پاس پوری فوج ہے, اتنا بڑا تخت ہے, تو تم سمجھو کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہاں بھی اتنے عجیب ہیں کہ وہ بلقیس کا جب یہ سورہ نمل کی تفسیر کرتے نا, کہتے بلقیس بہت بڑی رانی تھی, اس کے بعد بہت بڑا لشکر تھا. سلیمان علیہ السلام کا تو میں نے کہا تم تو پھر ابلیس کی پارٹی کے نمائندے ہو, لوگوں کو ووٹ پکڑ رہے ہو, اور یہ کبھی تقریر کرتے نا ریونڈ میں, وہ شیطان بہت طاقتور ہے. میں نے کہا اس لیے تو کھڑا ہے. کہ جی شیطان بہت طاقتور ہے, وہ انسان کو پچھاڑ سکتا ہے. ہم نے کہا اگر یہ جملہ یہ کہہ دیا جائے کہ غوث اعظم بہت طاقتور ہے, وہ انسان کو سنبھال سکتے ہیں, تو یہ مر جائے گا, یہ جملہ نہیں بولے گا, لیکن شیطان کے لیے بولے گا. جو تو خدا کے دشمن ہیں ان کے لیے تاثیر مانے گا. توجہ ہے, یہ اتنے بہترین پوائنٹس ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو میں نے پورا آپ کے لیے گودام بھر دیا ہے, اس میں سے ایک بھی فائر کرو گے یہ رک جائے تو میں مان جاؤں. اب آپ دیکھیے اس بات کو کہ شیطان کے لیے تاثیر مانتے ہیں, نہیں بری نظر اگر لگ جائے نا تو بندہ مر جاتا ہے. ہم نے کہا تو تو کہہ رہا تو مارتا اللہ ہے, کوئی چیز نفع نقصان غلام لے کو لنفسی نفن ولا درا. تو تو قرآن پڑھتا تھا کہ محبوب کہہ دو نہ میں نفع نقصان کا, نہ میں نقصان کا مالک ہوں, نہ میں نفع کا مالک ہوں. تو شرم نہیں آتی تو یہ بات کرتا ہے کہ نظر جو بری نظر ہوتی ہے نا, اس سے ذرا بچو, اس سے بچو, یہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے. تو میں نے کہا تاثیر تو جب نبی میں نہیں تو نظر میں کہاں سے آ گئی, اور وہ بھی نظر جو بد ہے, تو بد میں تاثیر خیر میں تاثیر نہیں، تو تو جا کے ایودھیا میں ہندو ہو جا، پھر ریون میں نہیں رہے، ایودھیا میں ہندو ہو جا. اس لیے کہ جب بد کے اندر تاثیر ہے، خیر کے پاس کچھ ہے نہیں، تو لوگ خیر کو مانیں گے کیوں؟ خیر کو. ادھر ملا علی قاری کہہ اٹھے، جامع ترمذی کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں نظر حق، نظر حق ہے. حضور نے فرمایا نظر جب لگتی ہے تو زندہ قبر میں اتر جاتا ہے. ملا علی قاری نے حاشیہ دیا کہ جب نظر بد خدا کے دشمنوں کی نظر اگر لگے تو زندہ مردہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی نظر لگے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں وابیوں کے ساتھ جانے والے، او بھائی کس پارٹی سے ہو؟ غور کرو، کس کے سپورٹر ہو؟ اللہ کو، اللہ کا ساتھ دینا ہے یا شیطان کا؟ اللہ کا ساتھ دینا ہے تو پھر اللہ والوں کی تعریف کرو، اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس خود کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے. ان کے بازو میں طاقت بھی اللہ کی. کوئی کہتا اللہ کی طاقت کیسے؟ فرمایا میرے حبیب کی انگلی دیکھ لو، انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ کہ میرے محبوب کو دیکھ لو، پشتوں تک دیکھتا ہے. فرمایا جس کو بنایا اس کو اتنا دیا، تو اس رب کے پاس کیا کمال ہے؟ یہ تو محدود ہے، اس لامحدود ذات کی بات کیا ہوگی؟ یہ تو حادث ہے، اس قدیم کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو مخلوق ہے، اس خالق کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو عبد خاص ہے، اس معبود کا مقام کیا ہوگا؟ وہابیوں کو مرض لگ گیا ہے پاگل پن کا. یہ سمجھتے ہیں ولیوں کی تعریف سے اللہ ناراض ہوتا. ہم نے کہا بھائی ولیوں کی تعریف کر کے توحید اور نکھرتی ہے، کہ جب جھلک میں یہ بات ہے تو اصل میں کیا ہوگا، جب قطرے میں یہ شان ہے تو سمندر میں کیا ہوگا. تو یہ تو سارا فیض ہے وہاں سے، لیکن یہ تو روحوں کا کمال ہے. تمہاری روحیں پسند ہی نہیں تو پھر تم کہاں سمجھو گے اس بات کو؟ غوث، اب یہ آپ، میں آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ نبی اور ولی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا واقعی میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے ان کو. اب سوال ہے کہ اللہ دیتا ہے تو دلواتا ان کے ہاتھ سے؟ تو جس کے ہاتھ سے دلوائے گا، اگر اس کے پاس وہ ہماری طرح تھا تو تیرے کو کیوں نہیں دیا؟ تیرے کو کیوں نہیں دیا؟ اس کو کیوں دیا؟ تو پتا چلا کہ گریڈ اوپر ہے، لہذا دے وہ رہا ہے تو اس کو ہم اس دینے والے نام سے یاد کریں گے. دینے والے نام سے بولو یاد کریں گے. جو بانٹے گا اس کو ہم داتا کہیں گے، جو بانٹے گا اس کو ہم مشکل کشا کہیں گے، جو بانٹے گا اسے ہم موتی کہیں گے. اس لیے کہ جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے نا. اور حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، بانٹوں گا میں. واللہ یوتی، دے گا اللہ، دے گا اللہ. تو اب بتائیے کہ کوئی بندہ یہ کہے میں تو رسول اللہ سے لوں گا، اس لیے کہ اللہ رسول اللہ کو دیتا ہے، تو یہ بات تو حدیث کے مطابق ہے. یہ تو بخاری کے ایک نہیں درجن حدیثوں کے مطابق ہے کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں. بولیے سبحان اللہ. دیتا اب مجھے نہیں سمجھ ان کے، اب یہاں پر صرف ان کے چور دروازے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آئیں گے وہ ادھر ہی، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ بھاگتے ہیں. پھر آپ کو کیا کہ جب یہاں پر آپ نے پھنسا دیا نا، تو آپ کے اچھا بتاؤ علم غیب کے بارے میں، وہاں پھنسا تو آپ کے اچھا حاضر ناظر کیا ہے؟ وہ رکے گا نہیں، اس کو پتا ہے اگر رک گیا تو مر جاؤں گا. ہم کہتے ہیں بھائی ذلیل کرنے کے لیے نہیں بات کر رہے، ہدایت کے لیے کر رہے ہیں. تو آر بناتا کیوں ہے اس موضوع کو بھائی؟ تو آر بناتا کب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو گھٹانے کی بات نہیں ہے، یہ تو سمجھ کی بات ہے. اگر دلیل ہے تو پیش کر، اس میں بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر تیرے دل میں بغض ہے حضور کا تو پھر تو ہمارا دشمن ہے، پھر ہم تجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم تجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے سلیمان اگر بلقیس کے پاس تخت و تاج ہے، فوج ہے، تو گھبرانا نہیں کہ تو ہمارا نمائندہ ہے. اگر تو گر گیا تو ہماری توحید کے بارے میں سوالات کھڑے ہو جائیں گے، اور خدا نہ کرے تیری پسپائی ہو نہیں سکتی، تو لوگ کہیں گے کہ جناب جس کا نمائندہ کمزور تو اس کے اصل میں کیا ہوگا، اور اگر تو جیت گیا تو لوگ کہیں گے کہ جناب نائب کی یہ شان ہے تو اصل کی شان کیا ہوگی. اب سنیے اس بات پر، اللہ رب العالمین فرما سلیمان گھبرانا نہیں، آگے بڑھو بس. اور بابی کہتے ہیں بلقیس جو تھی نا اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی. میں نے کہا مرتے ہو قرآن پڑھتے وقت جس میں اللہ کے نبی کی تعریف ہے؟ یہ ساری آیتیں بلقیس کے لیے پڑھیں گے. بلقیس بہت بڑی بادشاہ تھی، اس کے پاس جناتوں کی فورس تھی، اتنا بڑا اس کا، اتنی بڑی اس کی حکومت تھی. نبی ذرہ کمتر کا مالک نہیں، اپنی کتابوں میں لکھیں گے نبی ذرہ کمتر کا مالک نہیں، لیکن بلقیس اتنی بڑی. تو میں نے کہا یہ جتنے، بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئی تھی لیکن جس پوزیشن میں وہ تھی، تو میں نے کہا جتنے وہاں پر چڑیل اور بھوت اور دیو ہوتے ہیں یہ سب تمہاری برادری کے ہوتے ہیں، کہ تمہارے لیے جتنے جذبات اور خیر کے جملے تمہارے اسی طرف ہوتے ہیں. نبیوں کے لیے جب بھی آئیں گے نا, نہیں اللہ کا نبی تو بڑا بے سہارا ہوتا. معاذ اللہ, ان کے تبلیغ ہوتی ہے, یہ نیٹ پر موجود ہے. اس وہ تو عام آدمی ہوتا ہے, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا حضرت زکریہ کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کر دی, اور چن چن کر یہ ابھی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, میں نہیں کہتا لیکن چن چن کر ایسی باتیں لائیں گے جس سے لوگوں کو گمراہ کریں, جبکہ وہ بات انبیاء کی شان ہی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بات شیطان کی آئے گی نا تو یہ جو جس نے بلڈ پریشر اس کا لو ہو رہا نا, نہیں نہیں انبیاء کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو ذرہ. حضرت وہ آپ کے نانا ابلیس کے بارے میں کچھ بتا, ارے وہ تو جناب رگوں میں ایسے بھاگتے ہیں, اور حدیث میں حضور نے فرمایا, ان کا انداز ہے پیغمبر نے کہا کہ وہ رگوں میں دوڑتے ہیں اور دلوں کو جکڑ لیتے ہیں, وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو کوئی پوچھے حضرت یہ آپ نانا کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, کہنے لگے کیوں, کہا جی عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو طاقتور ہو اسی کا ساتھ دو, جو طاقتور ہو اسی کا ساتھ ہو. تو 10-15 بندے سمجھ گئے کہ یہ بڑا منحوس ہے, نام رسول اللہ کا لیتا ہے اور بند الفاظوں میں تعریف ابلیس کی کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں آؤ آؤ حبیبی مسجد بیٹھو, اور ہم تمہیں بتائے ابلیس اپنی پوری ذریت کے ساتھ بھی آ جائے تو محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ کا ایک بیٹا اگر غریب النواز اجمیر جاتا ہے تو ابلیس کو مسل کر رکھ دیتا ہے. ہم بتاتے ہیں ہاں اہل خیر کی طاقت, ہم بتاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جس جماعت کا ہوگا اس کی تعریف کرے گا, ہم جس جماعت کے ہیں اس جماعت کی تعریف کریں گے. وہ ابلیس سے اس نے رشتہ کر لیا تھا تو اب کیا کر سکتے ہیں, اور ہمارا رشتہ تو ہو گیا صحابہ اور اہل بیت سے. اب اللہ فرماتا ہے سلیمان گھبرانا نہیں کہ اگر بلقیس کے پاس فوج موجود ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فرمایا کہ تجھے ہم ایسی بادشاہی دیں گے کہ بلقیس جو ہے وہ تیرے قدموں پر آ کر گرے گی, بلقیس تیرے قدموں پر آ کر گرے گی, کچھ نہیں کر سکتی تیرا. اللہ فرماتا آپ دیکھیں سارا یہ قرآن پڑھیں گے یہ آیت نہیں پڑھیں گے, اور اتنے ظالم میں کہتے ہیں یہ آیت پڑھیں گے تو بریلویوں کا موقف ظاہر ہوگا. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا, اللہ بریلویت پھیلانا چاہ رہا ہے؟ کہنے کہ لگتا یوں ہے. تو میں نے کہا مانو نا پھر کیونکہ ماننا تو اللہ ہی کی ہے نا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح, پس ہم نے ہوا آپ کے فرمان بردار کر دی. پڑھو نا, نبیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا. دھیڑ لکھتے ہیں جس کا نام محمد ولی وہ کسی اس کا مختار نہیں, محمد عربی کے غلام ہیں سلیمان علیہ السلام, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فرمایا پس ہم نے ہوا تابع کر دی, فرمان بردار کر دی, مطیع کر دی, مسخر کر دی, ہاتھ میں دے دی سلیمان تیرے, تجریب امرہ رخا ان حیث و اصاب. اللہ فرمایا چلتی تھی آپ کے حسب حکم, بے امری ہی, یہی کا مرجع اللہ کی ذات نہیں سلیمان علیہ السلام ہے. فرمایا فسخر نا, دیا ہم نے. یہ نا کا جو جمع متکلم ہے یہ ضمیر اللہ رب العالمین کا, فسخر نا ہم نے دیا کیا ریحا, فرما بھی امر ہی چلے گی تیرے حکم سے. اب دیکھیں دینا بھی ثابت ہے اور اختیار بھی ثابت ہے. اور فرمایا کہ رخا ان حیث و اصاب, فرمایا ایسے چلے گی تیرے حکم سے کہ رخا ان حیث و اصاب, جدھر تو حکم دے گا ادھر جائے گی. سلیمان اگر تو کہے گا نا کہ آج بس مشرق میں نہیں چلنی چاہیے مغرب میں, تو فرما بس تو مجھے نہ کہے ہوا کو کہے. آئے ہائے بولے نا سبحان اللہ, نجدی مرے گا اس جملے سے, بولے سبحان اللہ. مجھے نہ کہے تو کہے, نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. فرمایا سلیمان ہم سے نہ کہے ہوا سے کہے, ہوا کو دے دیا ہے تیرے ہاتھ میں. کہا کیوں نہیں اللہ سے کہے. میں نے کہا آگے پڑھ قرآن جو ہمارے قول کی تائید ہوگی. فرما رخان ہے سو صاحب, جہاں تو چاہے گا بھی امری ہی تیرے حکم سے چلے گی. فرمایا ہاذا عطاؤنا, اب تو اور کلیئر ہو گیا, اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے. فمنن او امسک بغیر حساب, فرمایا احسان کر کسی کو, زیادہ نواز کر, چاہے یا اپنے پاس رکھے رہے, باز پرس نہیں کریں گے, جو تیرا جی چاہے وہ کرتا رہے, جو تیرا جی چاہے. یہ سورۃ الصاد کی آیت نمبر میں نے 36 اور 39 دونوں درمیان کی آیتیں جو جنات سے متعلق بھی ہے کہ جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا, فلاں چیز کو آپ کے پاس تابع کر دیا, اور قرآن نے لفظ کہا ہاذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے. اور وہاں پر کہا ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, وہاں پر بھی عطا کا ذکر کیا اور یہاں پر فرمایا یہ ہماری عطا ہے. فرمایا اور دیکھیے ایک جملہ بڑا زبردست ہے, فرمایا عطا فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کو اپنی ذاتی مرضی سے خرچ کرنا. یہ جملہ اور ذرا سنیے, دل ادا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. فرمایا ہاذا اتاؤنا, فرمایا ہاذا اتاؤنا فمن او امسک بغیر حساب, تجھے عطا بھی کیا اور خرچ کرنے میں اختیار بھی دیا. دو چیزیں, عطا بھی کیا اور بولیے خرچ کرنے میں اختیار بھی دیا. اور مفسرین نے اس بارے میں کیا لکھا, فرمایا حضرت علامہ علوسی لکھتے کہ انہو مفوض الیہ تفویضا کلیا, فرما کلی طور پر تجھے اختیار دیا کہ یہ پورا نظام تیرے ہاتھ میں, جو تو کر تیری مرضی, نہیں پوچھیں گے تجھ سے. دیکھیے اللہ والوں کی شان, یہ قرآن بتاتا اللہ والوں کی شان کہ اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا. صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تو کیا زوردار انداز لاتے ہیں, فرماتے ہیں فاعطا من شئتا, فرما جس کو چاہے دے دے. بولیے سبحان اللہ. فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, کسی کو احسان کر اور دے کہ جا تیرے علاقے میں زیادہ بھیجا اس لیے کہ تو پیارا تھا, اور تیرے علاقے میں کم بھیجا تو فرمایا زیادہ بھیج یا روک, بغیر حساب کچھ نہیں پوچھیں گے. جس پر دل آئے اسے نواز دے, کچھ نہیں پوچھیں گے. عطا بھی کیا اور کہیے عطا بھی کیا اور خرچ کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا. اور خرچ کرنے کے لیے کچھ کہا نہیں کہ کہاں کرنا, فرمایا تیری مرضی پر چھوڑ دیا. مرضی ہی کو ارادہ کہتے ہیں, ارادے ہی کو اختیار کہتے ہیں, کیونکہ ارادہ اور مرضی, مرضی اور ارادہ بغیر اختیار کے تو نہیں ہوتا. کہتے اختیار بڑا خطرناک لگتا ہے. ہاں مرضی کہو شاہ جی تو چلے گا. میں نے کہا مرضی بغیر اختیار کی ہوتی کب ہے؟ مرضی تو نتیجہ, اختیار اس کی ماں اور جان ہے. اختیار ہوگا تو مرضی چلے گی نا, اختیار ہوگا تو ارادہ کام کرے گا. تو فرمایا عطا بھی کیا اور اختیار بھی عطا فرمایا. اور حضرت قاضی ثناء اللہ تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرمایا کیسا اختیار دیا, فرماتے وآعطی, فرمایا وآعطی من شئتا, فرما عطا کریں جس کو آپ چاہیں. بولیے سبحان اللہ. او امسک ان شئت بغیر حساب, جس سے چاہے روکیں, آپ کی مرضی, پوچھیں گے نہیں. آئی یہ جو اللہ نے فرمایا نا بغیر حساب, حساب نہیں لیں گے, اس کا کیا مطلب؟ فرما غیر محاسب, محاسبہ نہیں کریں گے, محاسبہ نہیں کریں گے, آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. فرمایا غیر محاسب علی منہ و امساکہ, احسان کرنے پر, روکنے پر کوئی حساب نہیں ہوگا. فرمایا لتفویض تصرف فیہ الیک, مکمل تصرف کی اجازت ہے, جس طرح چاہو اس کو خرچ کرو, یہ ہماری عطا ہے اور تمہیں مالک بنا دیا گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے میرے دوستو, میں نے اس پر بھرد جولی میں حوالے بھی پڑھے ہیں اسی موضوع کے تحت. حیرت کی بات یہ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے جب بیان القرآن میں اس آیت کو لیا تو وہاں پر واضح طور پر اس نے لکھا, یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو خزانچی نہیں مالک و مختار بنایا. میں نے کہا حکیم الامت صاحب ان کے خواب میں آ کر اب بتائیے اپنے چہرے سے کہ اختیار کا لفظ انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے, تمہاری تو ذریت اتنی سی بھی اگر ہو نا, چارانے کا رومال یوں باندھ کے جماعت سے آتے ہیں, ان کا پگڑی دیکھیں آپ, یوں ایک یوں گئی ہوئی ایک یوں. میں نے کہا بے اس کے لیے تین پینچے ہونی چاہیے. کہہ رہا تین پینچے, میں نے کہا تین نہیں ہے تو لنگوٹ کا سائز بھی نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو امام نہیں کہتے, امام کے لیے تین پینچ کم سے کم ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ ہر ایک نہیں, اللہ کا بندہ تو بے اختیار. اور تھانوی خود لکھتا ہے اس آیت کے تحت کہ اس آیت سے پتا چلا, اور لکھنا مجبوری تھا کہ یہ سارے حوالے سر پر تھے, لیکن ہم نے کہا لکھنے کے بعد ماننا بھی ضروری تھا, لکھ دیا کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے خزانچی نہیں, پوری دنیا سن رہی ہے بیان القرآن ان کی تفسیر ہے, خزانچی نہیں مالک و مختار بنایا. میں نے کہا جب مالک و مختار تھانوی صاحب آپ کے نزدیک کہنا جائز ہے تو اسماعیل دہلوی کو آپ کیسے ہضم کر گئے جس نے یہ لکھا کہ جس کا نام محمد علی ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں, اس مردار گوشت کو کیسے ہضم کر گئے آپ؟ آپ کو کہے کیوں نہیں آئی یہ بات لکھتے وقت کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں مختار بنایا, اور جب اسماعیل دہلوی یہ لکھ دے کہ محمد عربی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تو جناب آپ تو مفسر ہے تو اپنے باپ اسماعیل کو ہضم کیسے کر جاتے ہیں؟ اگر واقعی میں عاشق رسول تھے تو چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے سلیمان میں تو جھلک ہے, اصل اختیار تو محمد رسول اللہ کا ہے. سمجھ رہے آپ؟ آپ کہنا تانوی کو کیوں نہیں مانتے, ہم نے کہا یہ بات ہے. وہ بڑوں کے نیچے اتنے دب گئے ہیں اور دبے ہیں، حکایت اولیاء پڑھے آپ، تو اتنے دب گئے کہ جناب اقرار نہیں کر سکتے، اقرار نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. تو لہذا یہ شانیں آپ نے دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اور یہاں پر ایک مزیدار بات سنیں، اللہ نہیں دیتا، یہ زور دیتے نا، اللہ نہیں دیتا. میں نے آیت پڑھی اللہ، بولو آپ تھک گئے ورنہ اور پڑھتا، انا آتینا کل کوثر، اس میں چلو تو یہ عطا کا تو ایک سمندر ہے جو ختم نہیں ہوتا. میں ادھر نہیں جا رہا، لیکن یہ بات سنیے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا تو قرآن، خواہ ایک آیت پڑھ دی، لیکن پڑھی ہم نے چند آیتیں، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ عطا بولیے، اب یہ ان کا سارا زور ہے، اللہ نہیں دیتا نہیں دیتا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کس کا عقیدہ تھا کہ اللہ نہیں دیتا، یہ کہ مسئلہ ختم ہو جائے نا. ہم نے اس طرف کی تو بات کر دی کہ اللہ دیتا ہے، یہ کہتے جی انبیاء ولیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. میں نے کہا نہیں، ان کے پاس ذاتی کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کو دیتا ہے. یہ کہتے کون سی دلیل، ہم نے کہا یہ دلیل. یہ کہتے جی نہیں دیتا، ہم نے کہا تم بعد میں پڑھنا، پہلے ہم بتاتے ہیں تمہارا انٹروڈکشن، اور قرآن سے پڑھتے ہیں کہ قرآن پہلے اس جماعت کا تعارف کرتا ہے کہ جو یہ کہ اللہ نہیں دیتا کسی کو، اور جو اللہ کو یہ کہنا یا اللہ تو کسی کو کچھ نہیں دیتا نا، تو اللہ پھر اس کو کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن سنیے آپ، سورہ المائدہ آیت نمبر 64. یہودیوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، فرما اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. اب جو یہ کہنا اللہ دیتا کسی کو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ نہیں دیتا ہے. وقالت الیہود ید اللہ المغلولہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے مغلول ہے. عربی محاورے کے اندر کسی بخیل کنجوس جو کسی کو کچھ نہ دے ہو اور نہ دے سکے، اس کو مغلول الید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغلول الید، جو انتہائی کنجوس ہو اور نہ دے. مانتے تو یہ بھی ایک اللہ کے پاس ہے، اختلاف اس میں کہ دیتا کہ نہیں دیتا. یہ کہتے ہیں نہیں دیتا، ہم نے کہا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا. یہ عقیدہ بولیے، کیونکہ یہودی بھی یہ مانتا ہے کہ اللہ کے پاس تھا، لیکن وہ کیا کہتا تھا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کنجوس بخیل کو، اور جس کے پاس ہور عطا نہ کرے، فیاضی نہ دکھائے، اس کو عربی محاورے میں مغلول الید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ مغلول الید. مغلول الید اس کو کہتے ہیں جو کنجوس ہو، اور باسط الید اس کو کہتے ہیں جو سخی ہو. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ تھکے تو نہیں؟ یہ میں وہ گرز آپ کو پکڑوا رہا ہوں کہ اگر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیا آپ نے، تو اپنا عقیدہ بھی بچاؤ گے، پہرا دو گے، اور دوسروں کا بھی بچاؤ گے. ان کو لاؤ اس نقطے پر کہ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا. یہ پھر کہیں گے اتنا دیتا، اس پر آ جائیں گے، فوراً آ جائیں گے، لیکن کہتے اتنا نہیں اتنا دیتا ہے. یہ ہمارے سارے تجربے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں اتنا دیتا. ہم نے کہا وہ اتنا جو اللہ دیتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہے، تمہارے علم کے مطابق؟ کہتے اپنے علم کے مطابق. ہم نے کہا اللہ کے علم کے مطابق تو ساری دنیا بھی اتنی ہے. اب یہ ایک الگ مرحلہ ہے. ایک موضوع میرا رہ گیا، ورنہ میں اس مسجد میں بھردے جولی کی بات کرنا چاہ رہا تھا، سارے نبی تیرے در کے سوالی. انشاءاللہ اس موضوع کو لائیں گے ہم، اور اس موضوع کے اوپر پوری بحث کریں گے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور یہ بھر دے جولی میری یا محمد، آج وہ پڑھ رہے بھر دے جولی میری یا الہی. کہ یا الہی نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کہہ سکتے ہیں، لیکن یا محمد کہنے میں کیا حرج تھا؟ بھر دے جولی یا محمد کہنے میں کیا حرج تھا؟ کہ صحابہ نے یا محمد کہہ کر خیراتیں نہیں مانگی؟ کیا حدیثوں کے اندر نہیں ہے؟ میں نے سارے حوالے بھر دے جھولی میری یا محمد کے اندر پڑھے اس حوالے سے. صحابہ باقاعدہ یا محمد کہہ کر حوالے مانتے تھے. صحابہ جنگوں کے اندر یا محمد کے نعرے لگاتے تھے. کیا یہ نہیں ہوا کہ غوث آدم نے نہیں لکھا؟ کیا غوث آدم نے خود سے مانگنے کے لیے نہیں لکھا؟ کیا خواجہ صاحب نے نہیں لکھا؟ کیا داتا صاحب نے نہیں لکھا؟ لیکن مال کی محبت، تو تھا تو باز کا بیٹا لیکن پل گیا کتوں، نیچوں اور خنزیروں میں، اس لیے تیرا حال یہ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سنیے اس بات پر، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ بھر دے جولی میری یا الہی، غلط بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھر دے جولی میری یا محمد کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کلام جس لفظ سے واضح تھا، یا محمد اور یا الہی میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. ہم تضاد کے حوالے سے نہیں کہہ رہے، تضاد وہابی کے نزدیک، ہمارے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ یا محمد جو ہے، حضور کی جو عطا ہے، وہ عطا ہی اللہ کی ہے. جب مجاز متعارف ہے اور متعذر نہیں ہے، جب مجاز متعارف ہے اور مجاز جاری ہے، تو اس میں یا محمد کو نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نہیں دیتا، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. مل کر کے کس کا عقیدہ تھا؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا. یہودی یہ کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ المغلولہ، اللہ کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اللہ دیتا کسی کو نہیں ہے. ان کے مطلب کی آیت آ گئی ان کے, لیکن یہ یہیں تک پڑھیں گے, آگے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا. اللہ فرماتا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, فرمایا اللہ فرماتا ہے جکڑے جائیں گے ان کے ہاتھ جو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ جکڑے جائیں گے, ولعنوا بما قالوا, اور اس گستاخی پر اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ کی شان پر بولیے سبحان اللہ. یہ اوپر کی تو آیت پڑھ سکتے, نیچے نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے, فرما اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں. یہ دعویٰ کیا کرتے تھے, اللہ دیتا نہیں ہے. یہ بات یہودیوں نے کر دی تھی, یہودیوں نے ان کا مقدمہ خود لڑ لیا تھا, سمجھ رہے ہیں. یہودی جو ہے ان کا مقدمہ, یہ یہودیوں کی ہواری ہے, یہودی ان کا مقدمہ لڑ چکے ہیں اور یہودی کو جواب بھی مل گیا ہے, لیکن یہ اس پر کام نہیں کرتے. یہودی تو باغ گئے تھے, یہ اڑے ہوئے ہیں ابھی تک, نہیں اللہ نہیں دیتا. یہودی مقدمے کے لیے جب انہوں نے کیس دائر کیا کہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا, اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ نے اپنے خزانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ تمہارے بندے ہوئے ہیں, تم نے تجوریوں پر ہاتھ باندھا ہے اور تم نے یہ بات کر کر ہماری گستاخی کی ہے. فرمایا لعنو, یعنی کیا پتا چلا, پتا یہ چلا کہ جو یہ کہ اللہ نہیں دیتا یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے, بولیے بولیے. تو وہابی مذہب سب سے بڑی گستاخی خدا کی کرتا ہے, جہاں کس سے کی, وہاں یہ کرتا ہے کہ جناب اللہ نہیں دیتا, ہم نے کہا اللہ نہیں دیتا, یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. اس لیے اللہ جلال میں فرماتا وہ لعنو بما قالو, لعنت ہو ان پر اس گستاخی پر جو یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ اللہ آگے کیا فرماتا ہے, بل, اور بل کا لفظ لایا اس لیے جاتا تاکہ پچھلے غلط بات رد کیا جائے. اللہ فرماتا بل یداو مبسوطتان, بلکہ اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. بابیوں آؤ جواب دو اس آیت کا, تمہارا مقدمہ لڑا یہودیوں نے تھا لیکن جواب اہل سنت کے حق میں آیا ہے. جواب اہل سنت کے حق میں آیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کسی کو نہیں دیتا, اللہ نے فرمایا تو ہے کون جو میرے خزانوں کے بارے میں اپنی طرف سے رائے دھڑے. اللہ فرماتا ہے مالک الملک ہے, جس کو چاہے ملک عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لیں, جس سے چاہے چھین لیں, جن کو چاہے عطا کریں. ہاں یہ تو ہم وظیفوں میں پڑھتے ہیں, اللہ تو مالک الملک ہے, وہ تو جس کو چاہے ملک عطا فرمائے. میں نے کہا ملک تیرے باپ کو دی تھی؟ کہنے کا ہاں دی تھی, ایک فیکٹری ملی تھی. تو میں نے کہا وہ زمینی ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ ملک کی بات ہو رہی ہے کہ روح پر بھی قبضہ ہو اور دل پر بھی قبضہ ہو. وہ اصل ملک جو ملی ہے وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. اور یہاں پر بھی یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں سلب کر لیں. اب آپ سنیے اس جملے کو, اللہ فرماتا ہے, بس گفتگو ختم, سنیے. بل یداو مبسوطتان, بلکہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں, اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. مغلول الید کہتے ہیں کنجوس کو اور باسط الید کہتے ہیں جواد کو. فرمایا ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, لڑا مقدمہ یہودی نے, یہودیوں نے ان کی جانب سے, لیکن جواب ہمارے حق میں آیا. اللہ فرماتا ہے ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ینفقو کیف یشاء, جس کو چاہتے ہیں بانٹ دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں. اب دیکھیں عطا یہاں پر بھی آئی, ینفقو کیف یشاء, جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ میں دیتا ہوں, جو یہ کہنا اللہ بہت دیتا ہے, فرمایا وہ پکا مومن. اللہ کچھ نہیں دیتا, تو میں نے کہا یہ بیگم تیرے پاس کیسے آ گئی, یہ داڑھی کے تیرے بال کیسے نکل آ گئے, یہ تیرے جیب میں نوٹ کیسے آ گئے. کہنے لگے وہ تو ریوند جانے سے آئے. میں نے کہا تمہیں خدا کا حق ہی نہیں پتا تھا, یہ ریوند نے تمہیں دیے, یہ گاندھی کی دلالی نہیں دیے تمہیں, کانگریس کی دلالی نے دیے تمہیں, فضلو کی دلالی نے دیے. کہنے لگے دیے اللہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جب اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے ایک جہت, تو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو ساری جہتیں عطا فرمائے. اور یہ کہنا کہ اللہ کے خزانے بند ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ تھا, اور یہ کہنا کہ اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, صبح شام اپنے بندوں پر نشاور کرتا ہے, یہ مومنین کا طریقہ تھا. اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, وقت کیونکہ کافی زیادہ ہوا, ورنہ میرا آج موضوع یہ تھا کہ غیر مقلدین جو نیٹ پر شور کرتے سب اعتراض کے جوابات دیں, لیکن آپ مجھے کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. ایک بات صرف عرض کر دوں کہ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے, بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں, ہم اس سے کہتے ہیں کہ شرک ہمارا ہے کیا, یہ بھی ذرا سنیے, ذرا لطیفہ ہے. ہمارا شرک ہے کیا؟ کہتے ہیں تمہارا شرک جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں والا شرک ہے. سرفراز گکھڑ بھی لکھتا ہے زمانہ جاہلیت کے جو مشرک تھے ایسا شرک تمہارا ہے. ہم نے کہا اچھا زمانہ جاہلیت کا شرک کیا تھا؟ کہا وسیلہ پکڑنا, بتوں کو سفارشی بنانا. بولیے کیا؟ وسیلہ پکڑنا بتوں کو, بولیے سفارشی بنانا. وہ بتوں کو سفارشی بناتے تھے, وہ وسیلہ پکڑتے تھے, اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے. اور تم بھی وسیلہ پکڑتے ہو, تم بھی سفارشی بناتے ہو, اس لیے تم مشرک ہوئے. سنی یہ بات سن کر ہمارے پاس آیا, کہنے لگا ابو جہل اس لیے مشرک تھا کہ وہ بتوں کا وسیلہ پکڑتا تھا. ابو جہل اس لیے مشرک تھا شاہ صاحب کہ وہ بتوں کو سفارشی سمجھتا تھا. اگر اس لیے مشرک تھا تو ہم بھی تو رسول اللہ کو وسیلہ پکڑتے ہیں, رسول اللہ کو سفارشی جانتے ہیں, تو شرک تو ہو گیا. تو میں نے جواب دیا کہ نہیں, اس وجہ سے وہ مشرک نہیں تھا, اصلاً وہ اس وجہ سے مشرک نہیں تھا. تو بچے نے پوچھا کس وجہ سے مشرک تھا؟ میں نے کہا جاؤ اس سے کہو وہ اس وجہ سے مشرک تھا کہ وہ ایک خدا کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایک خدا ہو کیسے سکتا ہے, یہ بھی مستقل خدا ہیں, یہ بھی مستقل خدا ہیں. تو وہ خدا مورتیوں کو خدا مان کر مشرک ہوئے, نہ کہ سفارش بنانے سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غور سے سنیے گا, ایک بہت حساس بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی لیکن آگے کا مرحلہ. انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا تم اس لیے مشرک ہو کہ زمانے جاہلیت کا شرک تمہارے اندر ہے, تم اسی طرح کافر ہو جس طرح مکے کی آیتوں کے اندر مشرکین کافر تھے. بچہ ڈر گیا, کہنے لگا کیا شرک ہے ہمارا؟ کہنے لگا شرک یہ ہے کہ تم غوث اعظم کو سفارشی بناتے ہو, تم داتا علی حجویری کو سفارشی بناتے ہو, تم رسول اللہ کو وسیلہ پکڑتے ہو. یہ شرک جو تھا نا یہی مشرکین کے اندر تھا, باقی وہ تو بڑے نمازی اور غازی تھے, بڑے نیک تھے. بس ان کا اب یہ طرفداری پوری ابو جہل کی طرفداری کرتے ہیں. نہیں نہیں تھے باقی بڑے امانتدار, بڑے امانتدار تھے. شرم نہیں آ رہی ابو جہل کی تعریف کرتے ہوئے, کہتے تھے بڑے بڑے امانتدار تھے. اور بس ان کا شرک جو تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو سفارشی بناتے تھے, وسیلہ بناتے تھے. مانتے اللہ کو تھے وہ؟ ہاں ہاں اللہ کو مانتے تھے وہ. ہم نے کہا انہوں نے ریمنڈ بنایا اللہ کو مانتے تھے, وہی ریمنڈ وہی شرمنتے تھے. کہ نہیں اللہ کو مانتے تھے وہ. انہوں نے اب یہ رنگ دیکھے, اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ پوری تاریخ اور قرآن کے رنگ کو تبدیل کرتے ہیں ہماری دشمنی میں. کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی یہ کہتے ہیں نا کہ ابو جہل اس لیے کافر تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, کہ نا 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 وہ خدا کو مانتے تھے اور خدا کو ایک مانتے تھے, خدا کو ایک مانتے تھے. ہاں ہاں قرآن میں جو شرک کا لفظ آیا نا وہ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کو سفارشی مانا تھا. کیا مانا تھا؟ سفارشی مانا تھا, وسیلے والا مانا تھا. اب دیکھو نا یار, یہ بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ, اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ یہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں جس طرح وہ بھی ایک مانتے تھے, یہ بھی انبیاء اور اولیاء کو سفارشی مانتے, تو لہذا وہی شرک ہوا. ابو بچہ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے جواب دیا کہ وہ بتوں کو سفارشی صرف نہیں مانتے تھے, وہ خدا ان کو مستقل مانتے تھے, وہ ان کی عبادت کرتے تھے. اور مسلمان محمد رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے, مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے, مسلمان داتا علی حجویری کی عبادت نہیں کرتے. یہ منصب اللہ نے توسل کو ان کا دیا ہے, اور یہ منصب اللہ کا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ واسطہ ہیں اور اللہ واسطہ بن ہی نہیں سکتا. تو یہ منصب تو اللہ کا تھا ہی نہیں, تو شرک کیسے ہو گیا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ مشرکین مکہ اگر اپنے بتوں کو سفارشی مانتے تھے تو سفارشی ماننے سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اللہ نے اپنی خدائی ان کو ٹرانسفر کر دی ہے. یہ ان کا شرک تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیا شرک تھا ان کا؟ کہ خدا تھک گیا ہے اور خدا نے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے, اور ہمارا ہر بت مستقل اپنی جگہ پر الہ ہے. یہ آج کل جتنے دیوبندی ادارے کہتے نہیں نہیں وہ تو بڑے موحد تھے, وہ تو اللہ کو ایک ہی مانتے تھے, صرف وسیلہ مان کے شرک مشرک ہو گئے, صرف سفارشی مان کے مشرک ہو گئے. جیسے تم خدا کو ایک مانتے ہو, اشہد اللہ کہتے ہو تم, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہو تم. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھتے تم ہم کو مشرک کہتے ہو. کہتے نہیں وہ بھی پڑھتے تھے, صرف تم وسیلے کی وجہ سے شرک ہو گئے. ہم نے کہا آپ آؤ قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ صرف سفارش کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں یا ان کا شرک تھا کیا. تو ان کا شرک یہ تھا کہ وہ سرے سے اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے, وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, یہ ان کا شرک تھا. وہ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اپنے بتوں کو الہ مانتے تھے اور ان کو وہ خدا کہتے تھے. قرآن میں عبادت کے الہ کے لفظ جو اپنے بتوں کے لیے بولتے تھے، یہ قرآن میں خود اللہ نے بطور حکایت ان کے قول کو نقل کیا ہے. سمجھ رہے آپ، یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا. صرف یہ کہنا کہ صرف سفارشی ماننے سے اگر کوئی مشرک ہو جائے تو نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں نابالغ بچے کے لیے، شافیاؤں و مشفا، یا اللہ اس کو میری سفارش کرنے والا بنا. جب یہ ملا جنازہ پڑھایا نا تو اس کو ناڑے سے پکڑ ٹیٹ کر کے کہنا بھاگنا نہیں، یہ جو بچے کا جنازہ پڑھا ذرا بچے کی دعا تو بتا دے. اگر لڑکھڑانے لگے کہنا کہ چل وہ یہ عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، ذرا آخری لفظ سنا دے اس کا، تو نے کیا پڑھا تھا، تو آخری لفظ پڑھے گا، لڑکا تھا تو پڑھے گا شافیاؤں و مشفا، تیتانی سے نہیں ہوگی اس میں. اس کو کہے ملا جی آپ تو بہت بڑے درس قرآن دیتے ہیں نا، آپ کے درس قرآن تو بہت علاقے میں مشہور، آپ تو قرآن کے ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ذرا اس کا تو ترجمہ کریں آپ، اس کا ترجمہ کریں آپ، شافیاؤں و مشفا ترجمہ کریں. کہ لگے آپ ایسا کریں بھی بعد میں بعد میں آئیے گا، ابھی ذرا کچھ جماعت کے لوگ آئے گا بعد میں آئیے گا. انہوں نے کہا میں بھی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، انہیں کے سامنے ترجمہ کر دینا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، میں شافیاؤں و مشفا. ان کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، وہ نرسری میں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا ملا جی تو جاہل چھوڑیں، شاہ صاحب مجھ سے پوچھیے میں بتاتا ہوں ترجمہ. میں نے کہا پتر تو بتا دے، تصدیق تو یہ کرے گا. کہا ترجمہ اس کا ہمارے اسکول میں یہ پڑھایا گیا ہے، شافیاؤں و مشفا، یا اللہ یہ بچہ جو انتقال کر گیا شافیاؤں اس کو میری سفارش کرنے والا بنا، و مشفا ایسی سفارش جس کی سفارش تو قبول کرتا ہے. میں نے کہا ملا جی ترجمہ صحیح ہے؟ ملا جی کا منہ ہو گیا فلنگ دا بلینکس، ملا جی جو ہے بالکل چپ ہو گئے. میں نے کہا بھائی جب نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شافیاؤں و مشفا، جب اتنا سے بچہ سفارشی بن سکتا ہے تو شرک نہیں. تو اگر صرف سفارشی کا عقیدہ شرک تھا، کسی کو سفارشی بنانا شرک تھا، تو نماز میں مشرک ہو گئے ہم اور ابو جہل کی طرح ہو گئے. اور اگر صرف وسیلہ شرک تھا تو قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو. کہا نہیں نہیں نہیں، اس سے مراد نماز ہے. میں نے کہا تو کہتا وسیلہ پکڑنے سے مشرک ہوئے، اب وسیلہ تو آ گیا اور اللہ اس کو پکڑنے کی اجازت دے رہا ہے، فرمایا پکڑو وسیلے کو. اب یہ چھوڑو نماز ہے یا ذات ہے یا عمل ہے، یہ الگ بات ہے. تم نے یہ کہا تھا کہ مشرکین مشرک ہوئے وسیلے کی وجہ سے، اور یہاں اللہ خود کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو پکڑو اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ. تو باپ دیکھے جس چیز کو تو شرک قرار دے رہا ہے اس کی اجازت تو قرآن میں اللہ دے رہا ہے. تو پتا چلا تو نے ابو جہل سے مال کھایا ہے، اس لیے تو اس کو مسجد میں گھسانا چاہ رہا. نہیں، ابو جہل بہت نکلتا، وہ اللہ کو ایک ہی مانتا تھا. شیطان کی کیسی تعریف کرتے ہیں، یہ میں ڈھکی چھپی بات نہیں، انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں، گلدستہ توحید سرفراز کے کھڑی کی چھپ چکی ہے. اس کتاب کو پڑھ کر حیران ہو جاتا بندہ کہ یہ ایودھیا کے ہندو لکھ رہا ہے، دیوبندیوں کا مولوی لکھ رہا ہے. قرآن کی آیت آئے تھے، نہیں نہیں وہ تو کافر نماز بھی پڑھا کرتے، وہ تو روزہ بھی رکھا، وہ تو حج پر بھی جایا کرتے تھے، وہ تو تکبیر بھی کہا کرتے تھے، وہ شرک یہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں، صاف لکھا اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ بنا، نو نو نو، وہ اللہ کو مانتے تھے. میں نے کہا تمہاری آیت کریمہ کی چادر پہ اسی کی صدارت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو پھر ہم نے کہا قرآن نے ان کو جہنمی کہا کیوں؟ کہا وہ وسیلہ پکڑتے تھے، اس لیے. اور تم بھی، اب سارے حقائق صرف ہماری مخالفت میں حقائق انہوں نے چھوڑا. اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، پہلے یہ جان لیجیے کہ مشرکین بتوں کو معبود مان کر عبادت کرتے تھے. کیا مان کر؟ معبود، اس کو خدا کہتے تھے. خدا خدا جان کر کسی کو سفارشی بنائے گا تو وہ کافر ہوگا، اور پہلی بات جو خدا ہے وہ سفارشی بنی نہیں سکتا. اس لیے کہ سفارشی کہتے اس کو ہیں جو چھوٹا ہو بڑے کی بارگاہ میں سفارش کرے، جب وہ ہے ہی وہی خدا تو وہ سفارش کس کی بارگاہ میں کرے گا. اور دوسری بات یہ بھابھیوں، تمہیں اتنا بڑا جو تم نے رامائن بنائی اس کا بھی فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے. انہوں نے تو پانچ پانڈو بنایا تھا، تو دیوبند میں کئی پانڈو تم نے بنا لی، لیکن تمہارا کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہو سکا تمہارا کچھ کہ اگر صرف سفارشی بنانے سے شرک ہو جاتا تو اللہ نے تو خود اس کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، مشرکین کا شرک یہ تھا کہ وہ معبود بناتے تھے اس کو، اور معبود کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو معطل کرتے تھے، کہتے سجدے کا مستحق یہی ہے. تو اگر کوئی کسی کو سفارشی بنائے معبود جان کر تو مشرک ہو جائے گا، وسیلہ بنائے معبود اور خدا اس کی عبادت کی نیت کر کے تو شرک ہو جائے گا. اور پہلی بات ہے کہ معبود نہ وسیلہ بن سکتا ہے نہ سفارشی، اس لیے کہ سفارشی بھی واسطے کو کہتے ہیں اور وسیلہ بھی واسطے کو کہتے ہیں، اور معبود وہ ہوتا ہے جو واسطہ نہیں ہوتا مقصود ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے مشرکین کے لیے پہلی دلیل یہ دیتا ہے جو قرآن سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے. غور سے سنیے، قرآن نے یہ بات کی کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں یہ جملے کہتے تھے کہ جب وہ بٹوارا کرتے تھے نا تو باقاعدہ اللہ کا پارٹنر اپنے معبودوں کو بناتے تھے. بعض اسے کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم، ہمارے گمان میں یہ اتنا مال اللہ کا ہے. وھذا لشرکائنا، اور ہمارے جو شریک ہے آدھا ان کا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، اب شریک کا لفظ آیا ہے. شریک کن معنوں میں شریک تھا؟ دوسری آیت آپ سنیے، وہ کیا کہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیے سورۃ الانبیاء کے اندر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ ان کو لے گئے بت خانے کے اندر اور کہنے لگے یہ تیرا خدا ہے. حضرت ابراہیم کے والد مومن تھے، ٹھیک ہے. چچا لے گئے یہ تیرا خدا ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس کی عبادت کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. سورہ انبیاء میں بھی ہے اور سورہ سواد وغیرہ کے اندر بھی دیگر واقعات لکھا ہوا. حضرت ابراہیم جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے بت کو دیکھا اور کہا کہ مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کپڑا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے. بت خاموش. آپ نے کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھا کر آپ نے فرمایا اب اپنی جان بچا. کلہاڑا اٹھا کر اس کی گردن ماری، گردن ادھر گر گئی. یا یہ ہے کہ جناب اس کی جناب جو ہے کہ وہ ہاتھ توڑ دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دی، اور کلہاڑا اس کی کاندھے اور گردن کے درمیان لٹکا دیا اور کھڑے ہو گئے. جب چچا آیا اور لوگ آئے کہنے لگے یہ کیا ہوا، ہمارے معبود کا حال یہ کس نے کیا، یہ کیا ہو گیا اس کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سفارشی کا حال کس نے کر دیا، ہمارے وسیلے کا حال کس نے کر دیا. انہوں نے جملہ پتا ہے کیا کہا؟ انہوں نے جملہ کہا من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا. انہوں نے یہ نہیں کہا وہ ہمارے سفارشی کا حال، وہ بت کو یہ نہیں کہا وہ ہمارا سفارشی تھا اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کی گردن کس نے توڑ دی، یہ وسیلہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ٹانگ کس نے توڑ دی. تو سفارشی اور وسیلہ نہیں کہا اس کو، بلکہ جملہ یہ کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے الہ کے ساتھ ایسا کیا. تو ان کا شرک الہ کہنا تھا. کیا تھا بولیے؟ الہ کہنا تھا. اور سورہ زمر کے اندر موجود ہے ما نعبدہم، ہم اللہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں. نعبدہم جمع متکلم، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ اس کی عبادت کریں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو آپ دیکھیں ان کا توسل نہیں تھا، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اسے الہ مانتے تھے، اسے معبود کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور مشرکین ایک خدا کے تو قائل ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ایک خدا کیسے چل سکتے ہیں. ابو جہل کے سامنے جب حضور نے اعلان کیا نا، جس ابو جہل کو یہ ٹائی لگا کر بہت مسٹر بنا رہے ہیں، کہ نہیں وہ ایک مانتا تھا ایک. میں نے کہا سورہ سواد اٹھا کر دیکھیں، جب اس کو کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ یہ زمین آسمان کو ایک خدا نے بنایا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، وہ ایک خدا اتنا بڑا آسمان بنا، وہی زمین بنا، وہی سمندر بنا، وہی لکڑی بنا. فرمایا اسی ایک رب نے ایسا کیا ہے. اب وہ کیا کہتا تھا، اجعل آلہتا الہ واحد، کا ایک ہی خدا نے یہ سب کچھ کر دیا. کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک خدا زمین بنائے. تو سورہ سواد کی اس آیت سے بھی پتا چلا کہ مکہ کے مشرکین ایک خدا کے قائل نہیں تھے. کیونکہ جب حضور نے ان کو کہا کہ ایک ہی خدا نے زمین آسمان بنایا، تو کہنے لگے ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. ان کے نزدیک یہ بات تعجب کی تھی کہ خدا ایک نہیں کئی ہے. وہابیوں ان کا شرک یہ تھا کہ وہ کئی خدا کے قائل تھے، وہ بتوں کی عبادت کے قائل تھے. سفارشی نہیں، توسل نہیں. توسل تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. یہ تابوت میں آخری کل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مسئلہ شرک یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے اور بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کی توحید وہی توحید ہے جو زمانہ اول میں صحابہ کرام کی ہے، جو تابعین کی ہے، جو تابع تابعین کی ہے. اہل سنت میں شرک کی بو نہیں ہے. مشرکین توسل کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے، مشرکین توسل کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے، سفارشی والے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے. ورنہ صحابہ کرام کیوں حضرت عباس کو آگے کر کے کہتے تھے، حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہم انا نتوسل الیک، یا اللہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، بعم نبینا، تیرے نبی کے چچا کی وسیلے سے. نتوسلو، نتوسلو جمع متکلم کا صیغہ وسیلہ، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں کہ تو بارش بھیج تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے. اگر ابو جہل کا شک وسیلہ تھا تو حضرت عمر یہ جملے کیسے بول گئے؟ اور آج تک یہ بخاری میں کیوں موجود ہے؟ پتا چلا وسیلہ زمانہ جاہلیت کے شرک نہیں تھا، خدا بنانا شرک تھا، وہ ایک خدا کے قائل نہیں تھے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ بولیے، وہ ایک خدا کے قائل نہیں تھے، وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے، مستقل بھی ذات سمجھتے تھے. اہل سنت اللہ کے بندے تو بندے، بندوں میں اعلیٰ بندے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مستقل بھی ذات نہیں سمجھتے، نہ معبود یقین کرتے ہیں، اللہ کا عبد یقین کرتے ہیں، اللہ کا مخلوق یقین کرتے ہیں، اللہ کا محبوب یقین کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے معزون ہے، اللہ نے اذن دیا ہے، اللہ کی عطا والا سمجھتے ہیں، خود سے کچھ نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے پاس، جو بھی ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، جو بھی ہے. یہ جملہ میں کہنا پسند نہیں کرتا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بات یہ یوں کہنی چاہیے کہ مصطفیٰ کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مصطفیٰ کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود سے کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ تو لہذا آج داتا صاحب کے وسیلے سے ہم نے داتا صاحب کی تاریخ کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور کیونکہ زندگی کے وقت کم رہ جاتے ہیں نا، اب کچھ نہیں پتا کب تک بندہ زندہ رہے، تو لہذا میں نے چاہا، یہ میرے سینے پر کئی دنوں سے بوجھ تھا کہ یہ آیتیں کم سے کم، یہ اعتراض کا جواب میں نے اب تک اس تفسیر کے ساتھ نہیں دیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، اور میں اس بات کو کہنے میں اللہ کے فضل سے حق بجانب ہو جاؤں کہ وما علینا الا البلاغ، کہ میرے ذمہ جو اس منصب کی ذمہ داری تھی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کافی حد تک بیٹھے، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. دیکھیے یہ ضروری بات تھی، آپ کو جو اتنا دیر بٹھایا گیا نا میرے دوستو، یہ ضروری بات تھی. مجھے آپ کے وقتوں کی قدر ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کے وقتوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کی مصروفیات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ نوجوان حالت جنگ میں ہیں. خدا کی قسم میری خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ میں گفتگو کرتا، لیکن داتا صاحب کا یوم ہم نے رکھا اس لیے تھا کہ طبیعت کیسی بھی ہو اس یوم کی نسبت سے کچھ باتیں ہماری صلاح کی ہو جائے. اور پوری دنیا، خدا کی قسم میرا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں، مقصد یہ تھا کہ دوست مل جائیں، اور کچھ دوست جو محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے، سارے علماء کام کر رہے ہیں، میں ان کے در کا ایک فقیر ہوں، میں ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہم ملا دیں. زندگی کا کوئی نہیں پتا کہ کون سی سانس ابھی باقی ہے اور ابھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، کل کیا، لیکن دعا ہے اللہ عافیت فرمائے. موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، محبت کرنی چاہیے. موت سے محبت کرو گے تو داتا صاحب سے خود ہی پیار ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم داتا صاحب سے پیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا موت سے پیار کرو، کیونکہ یہ آخرت کے دوست ہیں، جب ان سے ملنے کا ہی تجھے شوق نہیں ہے تو پیار کیسے ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہ موت آج ہی آ، اور ایمان و عافیت کے ساتھ، اور اڑا کے لے جا ان کے نام میں کہ جن کے ذکر میں یہ تاثیر ہے تو ان کے قدموں کو چومنے میں کیا تاثیر ہے. تو موت مومن کی دلہن ہے، نعمت ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، اس سے اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں. اگر آپ موت سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو اپنی قدر، اپنا وزن خود پہچان جائیں گے. اپنی قدر خود، کیسے آقاؤں کے بندے ہیں آپ، کیسے آقاؤں کے غلام ہیں آپ، اور آپ ڈرتے جی فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا گولی مار رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. جو ہونا ہے وہ ہوگا، اللہ سے عافیت کی دعا کریں. بس یہ دعا کریں کہ کچھ بھی ہو ان بزرگوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. یہ جان تو جائے گی، یہ تو قبر میں جانا ہے اس جسم میں. ہمارے بھی لاشیں مسجد حبیبیہ کے فرش پر رکھے ہوں گے، کوئی ہمارے لیے بھی چار تکبیریں کہہ رہا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ بڑے نیک آدمی تھے، عمر پوری کر رہی نا کیا آپ؟ میری عمر ابھی 40 سال کے قریب ہو رہی ہے، آپ کی عمر میں کسی کے 40 سال کے قریب، کسی کے 40 سال تو ہو گئے نا، ساری دنیا دیکھ رہی، پڑھنا پڑھانا ہو گیا. اب کچھ شوق اس کا بھی رکھے نا، اگر موت نہ بھی آئے تو پہلے وہ مشاہدہ ہو جائے جو موت کے بعد ہوتا ہے، تاکہ وہ محبت ہمیں اتنی قریب لے جائے، اس قریب لے جائے کہ دل کے آئینے پر جو مٹی ہے اس پر کپڑا مارے، موت کی محبت سے اس کی پالش ہوگی. اگر موت 4-5 سال پہلے بھی ہے تو 4-5 سال بعد جو دیکھنا ہے وہ آئینہ آج آپ کو دکھائے گا. تو لہذا اولیاء سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں، اللہ والوں سے محبت اور آخرت سے محبت رکھنی چاہیے. آپ آئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی سینا داتا گنج بخش علی حجویری کا فیض آپ پر جاری فرمائے، مجھ پر جاری فرمائے، ہماری اولادوں پر جاری فرمائے. آپ میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اور رزق کے لیے کوشاں ہیں، کاروبار میں جس اعتبار سے، اللہ ہر مقصد میں آپ کے لیے عافیت اور آپ کے دلی مرادوں کو قبول فرمائے. اس طرح تشریف لایا کریں بیٹھ کر. ہمارا مسئلہ کوئی مطلب کوئی جھٹا نہیں جمع کرنا ہوتا ہے, بس ٹوٹے ہوئے دلوں کو جمع کر کے اپنے دل کی بات کرنی ہوتی ہے کہ آج اہل حق کے ساتھ کیا شب خون مارا جا رہا ہے, اہل حق کے ساتھ کیا شب خون مارا جا رہا ہے. اور کیا اس وقت اگر ہم حق نہیں بولیں گے تو پھولوں کی سہج پر تو جناب جو ہے کہ ہر بندہ حق بولتا ہے, لیکن اس موقع پر حق بولنا ضروری ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اور یہ بھی دعا فرمائے جن حضرات نے لنگر کا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے, اللہ انہیں بھی دارین کی خوشی عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی محبت کے صدقے آگے لوگوں کو خود تیار فرماتا ہے. تو یہ فیض یقیناً داتا گنج بخش علی حجویری ہے کا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کے لیے یہ لنگر بنا ہے, یہ پروگرام ہوا ہے. اور جو اللہ اجر دے گا تو وہ یہ چاہتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقرب خدا کا ہو, عبادت خدا کی ہو, محبت خدا کی ہو. اور جب کوئی اس انداز میں خدا سے ملتا ہے تو خدا اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, اور جب اللہ اجر دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے محبوب داتا صاحب مولا ان کی بارگاہ میں دے دے. تو اللہ رب العالمین اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات سن لیجیے کہ ہفتہ اتوار کو میں نے ایک نشست رکھی ہے امام اہل سنت کے حوالے سے, اس میں کچھ حسام الحرمین اور دیگر موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے. وقت ملے تو اس مجلس میں بھی آپ تشریف لائیں. مانا کہ کچھ وقت زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وقت اگر زیادہ بھی ہو تو اس میں وہ قیمتی باتیں جس میں روزمرہ میں اور آپ پریشان رہتے ہیں اس کا علاج اور حل تلاش کیا جائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.